مسائل کو توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنے گا جو اسے پیش آنے والے ہیں، اور باقی مسائل جن سے اس کا فی الحال کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے اس کے نزدیک بیکار ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ اسلامی معاشرے میں رہنے کے لیے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس مقام پر ہیں، جہاں ہیں، وہاں صرف اپنا ہی خیال نہ کریں بلکہ باقی سب کا بھی خیال کرنا ہے، بے عین ہی اسی انداز سے جس انداز سے کسی انسان کی جان بچانا واجب ہے، اس کے ایمان کی بھی اتنی اہمیت ہے. کوئی پیاس سے مر رہا ہو، ہم نے پانی نہ دیا اور وہ مر گیا، تو ہم کوئی اور ہمیں برا کہے نہ کہے، خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی. اسی انداز سے اگر کسی کا ایمان ہمارے سامنے ختم ہو رہا اور ہم آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کریں، تو چاہے کوئی ہم کو برا کہے یا نہ کہے، چاہے کوئی ہماری غلطی کو محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن احساس وہی ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کی نگاہ میں کسی بھی انسانی جان سے زیادہ اہمیت انسان کے ایمان کی ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس وہ تمام معلومات ہوں جن سے وہ دوسرے مسلمانوں اور دوسرے مومنوں کے ایمان کو ختم ہونے سے بچا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسائل ہمیں اسی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ کس مقام پر اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم دوسرے کے معاملے میں دخل دیں، اور کس مقام پر اسلام ہم پہ واجب کر دیتا ہے کہ ہم دوسرے کے معاملے میں دخل دیں، اور کس مقام پر اسلام منع کر دیتا ہے. صرف اس ایک چیز کو میں مزید تاکید کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ امر بالمعروف کی جو گفتگو شروع ہو چکی ہے اور آج یہ شاید مکمل ہو جائے، کیونکہ یہ ہماری اصل گفتگو نہیں ہے اس سمسٹر کی، اس میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، قوانین ہیں، مسائل ہیں، کتابیں ہیں، علماء کی تقریریں ہیں، ان سب میں الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح قانون کی کتابوں کا مسئلہ ہوتا ہے. امر بالمعروف کی بحث میں آپ کو ایک چیز خصوصیت کے ساتھ نظر آئے گی کہ ذرا سی انسان اگر لاپرواہی یا بے توجہی دے مسئلے کو، تو شریعت کہنا کچھ چاہ رہی ہوگی اور انسان سمجھ کچھ اور لے گا. اب ہماری بنیادی گفتگو ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہاں پہ واجب ہے. اس دوران آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے مسئلے آ جائیں گے کہ جب حکم شریعت ملے گا کہ یہاں امر بالمعروف واجب نہیں ہے، لیکن اگر واجب نہیں ہے تو پھر بھی دو مسئلے اپنی جگہ رہیں گے کہ کیا جائز ہے یا جائز بھی نہیں ہے. واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ممنوع ہو گیا، غلط ہو گیا، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ امر بالمعروف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے زیادہ فضیلت و ثواب والی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی ہے. تو اگر ہمارے سامنے یہ پہلو آ گیا کہ فلاں مقام پر امر بالمعروف واجب نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ثواب کو لینے کے لیے پھر بھی کر لیں امر بالمعروف، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، اور الصلاۃ خیر و موضوع، نماز بہترین عبادت ہے جسے پروردگار نے بنایا. لیکن فرض کیجئے کہ ہم نے اپنی واجب نماز پڑھ لی، ابھی مغربین کی نماز، اب اس کے بعد یہ نماز ہم پر واجب نہیں پڑھ لی، لیکن اگر ہم اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں، اس کا ثواب اور فضیلت باقی ہے، ہم دوبارہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو واجب نہیں کا لفظ ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ اگر ہم امر بالمعروف نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی امر بالمعروف کے ثواب کو ذہن میں رکھے تو یہ اتنا زیادہ ثواب جو مجھے آسانی سے مل رہا ہے، میں اس کو آج سے نہیں کہوں گا. معلوم ہے ہر انسان کو کہ شب قدر کے اعمال واجب نہیں ہیں، لیکن کیونکہ اس کی فضیلت اور اس کا ثواب ہر مومن کو معلوم ہے، اس وجہ سے عام دنوں میں نماز نہ پڑھنے والے بھی اس رات کے اعمال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صرف اس لیے کہ عام دنوں میں وہ اتنی زحمت برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ایک رات میں اتنا ثواب مل رہا تو یہ اتنی زحمت و قربانی کے لیے وہ تیار ہیں. امر بالمعروف میں بھی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بہت سے ایسے مسئلے آئیں گے کہ جب آپ انہیں سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ بات تو پھر بہت آسان ہو گئی. اس کا مطلب تو یہ کہ امر بالمعروف بہت سمٹ گیا، بہت محدود ہو گیا، لیکن وہ واجب کی حد تک محدود ہوا. یعنی ان مقامات پر اگر آپ خاموش رہے تو گناہگار نہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی بولنا چاہیں ثواب کے لیے، فضیلت کے لیے، تو پھر یہ ایک الگ مسئلہ آتا کہ کیا امر بالمعروف جائز بھی ہے یا جائز نہیں. کیونکہ بعض مقامات پر امر بالمعروف خود حرام ہو جاتا، گناہ ہو جاتا ہے نیکی کی بات کسی کو بتانا، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ واجب بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، جائز ہے مع الثواب، یعنی جواز ہے، آپ کر لیں گے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور ثواب آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا. تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب کیونکہ یہ کام فقہی کلاس تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہر مقام پر ہر مسئلے میں میں الگ سے وضاحت نہ کروں، لیکن جملوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا بات کہی جا رہی. واجب نہیں ایک الگ ٹرم ہے، جائز ہے یہ ایک الگ اصطلاح ہے، جائز نہیں یہ ایک الگ اصطلاح. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج جو میں پھر بات دہرا دوں کہ آج جو ہمارا موضوع ہوگا اس میں دو تین ایسے مسئلے آئیں گے کہ جو ذہنوں کو تعجب میں ڈال سکتے ہیں. کہ جب آپ عام زندگی میں امر بالمعروف کی فضیلت کی مجلسیں اور تقاریر سنتے ہیں اور پھر یہ مسئلے سنیں تو شاید آپ کو تضاد لگے کہ وہاں تو اتنی تاکید اور یہاں پر اس مسئلے کو اتنا معمولی یا نظر انداز کر دیا گیا. بہرحال میں مزید کوشش کروں گا کہ جن جن مسائل کے ساتھ اس چیز کو واضح کر سکا اسے واضح کروں. پچھلے ہفتے کے دو تین مسئلے دہرا لیجیے. امر بالمعروف واجب کفائی ہے، اور واجب کفائی اس صورت میں واجب عینی بن جاتا ہے کہ جب انحصار کا مسئلہ ہو، فقط یہی آدمی ہو جو جس میں صلاحیت ہے امر بالمعروف کی. یا میں اور اس مسئلے کو واضح کروں کہ امر بالمعروف پانچ شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہر وقت واجب ہے، ہر ایک کے لیے واجب ہے، جس طرح نماز ہے روزانہ کی، بے انتہا افضل عبادت ہونے کے باوجود یہ روزانہ کی واجب نماز بھی چند شرطوں کے ساتھ واجب ہوتی. تو امر بالمعروف کی بھی کچھ اپنی خصوصی شرطیں، کچھ تو عمومی شرطیں، وہ وہی ہیں جو سال گزشتہ بیان ہو گئی. مکلف کی شرطیں کہ جو مکلف ہوگا اس کے لیے احکامات ہیں. تو امر بالمعروف کرنے والے کے لیے مکلف ہونے کی تو شرطیں ہیں، بلوغ و عقل و حیات و قدرت، لیکن کچھ خصوصی شرطیں بھی ہیں جن کا تعلق صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے. تو یہ جو خصوصی شرطیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک آدمی میں پائی جائیں، ایک وقت میں یا ایک محلے میں صرف ایک آدمی میں پائی جائیں، باقی کسی میں یہ شرطیں نہ، تو یہ واجب کفائی واجب عینی میں مبدل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، جس طرح سے باقی سارے واجب کفائی حصر کی صورت میں، انحصار کی صورت میں، یعنی دوسرے لوگوں کی کمی کی صورت میں صرف ایک آدمی کے اوپر آ جاتے ہیں. اور اس کی میں تفصیل بتا چکا تھا کہ اس میں گروہ کا مسئلہ کیا ہے، فرد کا مسئلہ کیا ہے. اور پھر یہ بات بھی اس میں بیان کر دی گئی کہ امر بالمعروف کسی خاص گروہ سے متعلق نہیں، کہ علماء کریں عام آدمی نہ کرے، یا علماء پر واجب ہے عام آدمیوں کی مرضی پر ہے کہ جب دل چاہیں کریں جب دل چاہیں نہ کریں، عادل کریں فاسق نہ کرے. کہ وہ مثلا کیا مول ہے کہ امر بالمعروف کرے گا، وہ تو خود گناہ کر رہا، ایسا مسئلہ اس میں نہیں چلتا. واجب ہے تو سب کے لیے واجب ہے، چاہے ایسا آدمی ہو کہ جس پر خود اپنے لیے اپنے آپ کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ بیان ہوا، ایک واجب ہے ہر ایک پر جو شرائط رکھتا ہو امر بالمعروف کی، جس کے اندر وہ شرائط پائی جائے پھر اس پہ واجب، چاہے علماء میں سے ہو، جاہلوں میں سے ہو، عاجلوں میں سے ہو، فاسقوں میں سے ہو، اس علاقے کا رہنے والا ہو، باہر سے آیا ہو، ان کی زبان جانتا ہو نہ جانتا ہو، تقریر کر سکتا ہو نہ کر سکتا ہو، بہرحال جس میں بھی وہ پانچ شرطیں پائی جائیں گی جن کا تذکرہ قریب ہونے والا ہے، اس پر امر بالمعروف واجب ہے. لیکن یہ ضرور ہے اپنی جگہ مسئلہ کہ اسلام میں بعض لوگوں کے لیے امر بالمعروف کی اہمیت کو زیادہ کر دیا اور بعض لوگوں کے لیے واجب رکھا مگر نسبتاً کم ہے اہمیت. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنے اہل و عیال کے معاملے میں, اپنے گھر والوں کے معاملے میں امر بالمعروف زیادہ اہم ہے ایک اجنبی کے مقابلے میں. کہ ہمارے گھر میں جو افراد ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, والدین ہیں مثلا, بہن بھائی ہیں, اولاد ہے, بیوی, ان کے سلسلے میں یہ کوئی غلطی کرتے ہیں, یہ کوئی گناہ کرتے ہیں, تو سارے اسلامی معاشرے پر واجب ہے جس کی نالج میں یہ چیز آ جائے کہ وہ ان کو امر بالمعروف کرے. لیکن ہمارے اوپر کہ ہم خود اس گھر کا ایک فرد ہیں, ہم خود ان لوگوں کے ساتھی, ہم پر امر بالمعروف کرنا زیادہ اہم ہو گیا آپ لوگوں کے مقابلے میں کہ آپ آ کر مثلا ہمارے بھائی کو امر بالمعروف کریں, وہ بھی آپ پر واجب, لیکن ہم کریں تو یہ زیادہ اہم ہے. تو اس اعتبار سے تو اسلام نے ایک گروہ کو آگے کیا ہے, لیکن وہ کوئی مخصوص گروہ نہیں کہ علماء کا گروہ ہو یا عادلوں کا گروہ, ہر شخص پر اپنے گھر والوں کے بارے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری زیادہ. اگر وہ ان کو دیکھے کہ وہ واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں یا حرام کو لاپرواہی سے انجام دیتے ہیں, مثلا نماز کو انجام نہیں دیتے, یا نماز کے اجزاء اور واجبات کو انجام نہیں دیتے, یا نماز کی شرطوں کا خیال نہیں کرتے. اجزاء اور شرط کا فرق پچھلے سال آ چکا کہ شرائط وہ چیزیں کہ جو عمل شروع ہونے سے پہلے ہونا چاہیے, اجزاء وہ چیزیں کہ جن سے مل کے عمل بنتا. تو نماز کے اجزاء میں رکوع ہے, سجدہ ہے, تشہد ہے, سلام ہے, اور نماز کی شرائط میں نجاست ہے, طہارت ہے, وضو ہے, غسل ہے, تیمم ہے, وقت ہے, یہ ساری چیزیں. تو اب اگر کہ سب سے یہ واجب ہے, لیکن جو اس گھر کا فرد ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ضروری ہے. یہ پچھلے ہی مسئلے سے ملا ہوا مسئلہ تھا کہ پچھلے تقریر کا آخری مسئلہ یہ تھا کہ سب سے واجب ہے, کسی ایک کو اسلام نے مخصوص نہیں کیا, اور آج یہ بات آ گئی, لیکن گھر والوں کے سلسلے میں اس گھر میں رہنے والے کی ذمہ داری ایک عام انسان کے مقابلے میں کیا تھا. تو اب تین چار اور متفرق مسئلے سن لیجئے, اس کے بعد پھر امر بالمعروف کی شرائط اور اس کا طریقہ. تو یہی اصل میں سب سے زیادہ اہم دو باتیں ہیں. اس میں ایک بات یہ سن لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وقت ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے, یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے سے میری مراد یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ایک بات آئی تھی, میں اس لیے اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اب یہ بار بار یہ بات دہرائی جائے گی کہ اسلام کے اندر جتنے بھی واجبات ہیں سب کا درجہ مساوی نہیں, اور جتنے بھی حرام ہیں سب کا مقام برابر نہیں. واجبات میں سے کچھ اہم ہیں اور کچھ زیادہ اہم, امپورٹنٹ اور مور امپورٹنٹ. اسی طریقے سے حرام حرام ہے, لیکن کچھ حرام جو ہیں دوسرے کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. تو بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے وقت ذہن میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کے واجبات و حرام میں کچھ عام حرام و واجبات ہیں, کچھ زیادہ اہم, اور اہم کا مسئلہ الگ ہے, عام واجبات و عام حرام کا مسئلہ الگ ہے. اب اس کی دو چار مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی بعد میں, لیکن ایک عمومی مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کسی حرام طریقے سے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اسلام نے کسی حرام کام کو جائز نہیں کر دیا ہے, یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کسی واجب کام کو معاف نہیں کیا. دوسرے الفاظ میں جو علماء کہتے ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طرح نہ ہو کہ خود اس کی وجہ سے کوئی منکر پیدا ہو رہا. یہ ایک عام مسئلہ ہے. اب اس عام مسئلے کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں مثالوں کے ذریعے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کو کرنا ہے, لیکن اس کی وجہ سے جھوٹ جائز نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے بڑی پابندی کے ساتھ اور وہ نہیں رکتا ہے اپنے گناہ سے. ہم نے سوچا کہ اگر قرآن کی کسی آیت کے ذریعے سے اسے روکا جا سکتا, قرآن کی کوئی آیت بتائیں تو اس کو آسانی سے روکا جا سکتا. اب قرآن میں ایسی کوئی آیت بھی نہیں ہے جو ڈائریکٹ اس کے گناہ سے متعلق. تو ہم نے کہہ دیا کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو جبکہ خدا نے یہ کہا, جبکہ قرآن میں تجزیہ آیا. کہ میں نے اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ پایا ہے, خصوصیت سے جن کا علم فقہ کم ہوتا, کہ قرآن تک میں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ جو جھوٹ بولا ہم نے, چاہے ہماری نیت کتنی ہی اچھی اور کتنی ہی نیک کیوں نہ, مگر یہ اب نہیں عن المنکر حرام ہے, جس کی وجہ سے خود ایک منکر ہو رہا. اور کچھ اس میں سے باتیں تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گی جب ہم اس کا طریقہ بتائیں, لیکن مختصراً دو تین باتیں جو ذہنوں میں بہت زیادہ ہیں, یا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ گناہگار نے ہم کو سلام کیا, ہم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا, کہ اگر ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیں گے تو یہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے گا. داڑھی منڈا ہے, ہم نے کہا کہ ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے. جیسا کہ مشہور ہے بہت سے لوگوں کہ اگر کوئی شطرنج کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو, یا اگر کوئی داڑھی مونڈنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو. اب جواب سلام اسلام میں واجب, جواب سلام جو اسلام میں واجب ہے, ہم اس کی مدد سے اگر نہیں عن المنکر کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو گناہ سے روکنا, اور اس گناہ سے روکنے کے لیے ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں, تو یہ خود اسلام میں غلط ہے. کیونکہ منکر کو روکنے جا رہے ہیں منکر کے ذریعے سے, حرام کو روکنے میں حرام کر رہے ہیں, یہ اس کے جواز کی گنجائش نہیں. اور وہ جو پچھلے ہفتے ایک سوال کیا گیا تھا, اس کا جواب میں نے اس وقت نہیں دیا تھا, اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اگر کسی مقام پر حرام سے روک رہے ہیں اور وہاں پہ گانا ہو رہا ہے تو کیا یہ اس مقام پہ روکنا جائز ہے؟ اب اگر ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں پہ ویسے تو گانا سننا جائز نہ تھا, ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ویسے تو روکنا جائز نہیں تھا, جیسے ایسا سینما ہال کے جس کے اندر گانا ہو رہا ہو, لیکن ہم اس لیے وہاں رک جائیں کہ اس کی مدد سے دو آدمیوں کو نہی عن المنکر کریں گے, تو یہ غلط ہے. کیونکہ منکر کرتے ہوئے کسی کو منکر سے روکنا یہ اسلام میں جائز نہیں, یہ غلط, یہ حرام. تو ایک اور مسئلہ پھر یہ ہمارے سامنے آیا کہ نہی عن المنکر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم کسی غلط یا ناجائز یا حرام یا ممنوع طریقے سے کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. اور اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور آ گیا کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو امر بالمعروف کرنے والا جس طریقے سے امر بالمعروف کر رہا ہے وہ غلط, وہ منکر طریقہ, منکر کی وضاحت پچھلے ہفتے آ گئی, تو اب ہم پر واجب ہے اس کو روکنا, اس کو نہیں عن المنکر کرنا. وہ جو اصلی جو پہلا گناہگار ہے جہاں سے سلسلہ چلا, وہ اپنی حد تک ایک جگہ, لیکن خود جو نصیحت کر رہا, جو لوگوں کو بتا رہا, اگر ہم یہ دیکھیں کہ منکر کے ذریعے سے کر رہا, تو اب ہمیں ہم پر واجب ہے کہ اس منکر کرنے والے کو ہم نہیں عن المنکر کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں بہت وضاحت کے ساتھ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مقامات پر نماز کی تاکید بتاتے ہوئے یا واجبات کی تاکید بتاتے ہوئے خود ایسے غلط مسئلے اور غلط روایتیں اور غلط حدیثیں لائی جاتی کہ جو اسلام میں حرام اور گناہ. لیکن اس ایک بات کا بھی خیال رکھیے, آپ کے پچھلے سمسٹر کے بالکل ابتدا میں ایک بات آئی تھی کہ اخلاقیات کے سلسلے میں کچھ ایسی روایتیں ہیں جن کے بیان کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے, جبکہ یہی روایتیں اگر کسی اور موقع پہ بیان کی جائیں تو جائز نہیں, صحیح نہیں. وہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے, اس کو یاد کیجیے گا, کیونکہ اگر نہی عن المنکر کے بارے میں کبھی کوئی سوال ہوا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس سمسٹر کی چیز بھی اس میں آئے, کیونکہ ایک مجموعی اعتبار سے دین کی بات ہوگی. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں بات ہوئی تھی ضعیف روایتوں, ضعیف روایت الگ چیز ہے اور جھوٹی روایت الگ چیز. تو ضعیف روایتوں کا مسئلہ الگ, تو جھوٹی نہیں ہوتی, ضعیف کا مطلب جھوٹی نہیں. لیکن اگر نہیں عن المنکر کرتے وقت کوئی جھوٹ بول کے نہیں عن المنکر کر رہا ہے تو یہ غلط. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک اور اہم مسئلے کی جانب, مگر صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ بعض مقامات پر جس کی تفصیل ان قریب آ رہی, کہ جب اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس چیز کو روکنا ہے وہ اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا مسئلہ, اس وقت نہیں عن المنکر منکر کے طریقے سے بھی ہو سکتا, لیکن اس کی تشخیص کرنا, اس کو پہچاننا یہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے. اور یہ نہی عن المنکر کے سلسلے کی جو چوتھی شرط آئے گی اس میں مزید یہ بات واضح ہوگی.
کیا میں نے اشارہ کر دیا کہ ایک مسئلہ یہ آیا کہ نہی عن المنکر اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہ منکر آ رہا، البتہ اگر جس منکر سے روکا جا رہا ہے وہ بڑا اہم، ایک آدمی خانہ کعبہ کو گرانے جا رہا اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس سے جھوٹ بول دیں، تو خانہ کعبہ کو محفوظ رکھنا یقیناً یہ زیادہ اہم چیز ہے جھوٹ کے مقابلے میں. پھر وہاں پہ اگر ہم اس طرح سے نہیں عن المنکر کریں وہ ایک الگ مسئلہ، یعنی جس منکر کو روکا جائے اگر اسلام میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کہ اس کی خاطر اسلام باقی تمام گناہوں کو جائز کر سکتا یا بہت سے گناہ کو جائز کر سکتا، تب پھر نہیں عن المنکر کا طریقہ بدل جائے گا، وہ ایک الگ چیز. اب دیکھیے اس جملے کو ذہن میں رکھیے جو اب آپ کے سامنے آ رہا ہے، بڑا باریک جملہ ہے، واضح ہو گیا تو ٹھیک ورنہ پھر یہ پوری گفتگو ایک معما بن کے رہ جائے گی. اور وہ جملہ یہ کہ ابھی جو بات کہی گئی وہ بات یہ نہیں، یہ بات نہیں کہی گئی کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ میں سے بڑے گناہ کو ختم کرنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو، یہ نہیں کہا گیا، یہ اصول اسلام میں کوئی اصول نہیں. کیا کہا گیا ہے کہ جس بڑے گناہ کو روکنا اگر وہ اتنا بڑا گناہ کہ کسی صورت میں خدا اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور اس کے خاطر کسی حرام کی اجازت دے رہا ہے خدا، تب پھر ہم منکر طریقے سے بھی نہیں عن المنکر کر لیں گے. یہ ایک الگ بات ہو گئی، اور وہ ایک الگ بات ہو گئی جو بعض ذہنوں میں کہ ہر بڑے گناہ کو روکنے کے لیے چھوٹے گناہ کی اجازت، یہ غلط، ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں کہ ہر بڑا گناہ اس کو بچانے کے لیے ہم چھوٹا گناہ کر لیں، نہیں، صرف اس گناہ کے لیے چھوٹے گناہ کی اجازت دی گئی جو گناہ اتنا اہم کہ وہ خدا اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا اور اس کی خاطر اس نے اجازت دی ہے کسی حرام کو حلال کرنے کی. یہ دو جملوں کا فرق ذہن میں رکھیے گا، پھر یہ پوری بات واضح ہوگی، اور پھر عنقریب جب مزید اس کی مثالیں آئیں گی تو بات خالقاً آپ کے لیے بالکل حل ہو جائے گی. اب ان چار پانچ بنیادی مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کس طریقے سے کریں گے، کن لوگوں پر کریں گے، پانچ بنیادی شرائط سن لیجیے کہ سارے مسئلے کا خلاصہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر وقت واجب نہیں، اس وقت واجب ہے جب پانچ شرائط پائی جائیں. جس طرح نماز جیسی اہم عبادت ہر وقت واجب نہیں، اس وقت واجب ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے. تو دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف کا وقت کیا ہے؟ جب یہ پانچ چیزیں جمع ہو جائیں. اب وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ ان پانچ چیزوں کو پہلے ہم مختصراً بیان کریں، پھر ایک ایک مسئلے کی تفصیل میں جائیں گے. نمبر ایک علم، نمبر دو استعمال تاثیر، نمبر تین عدم مقصدہ. یہ سب فقہ کے الفاظ ہیں، اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کیونکہ میری خواہش یہ کہ ذہن ان الفاظ کو بھی قبول کرنے کا عادی ہو، اس لیے بعض اوقات ان چیزوں کی وضاحت کے باوجود پہلے یہ اصطلاحات استعمال کی جائیں. نمبر ایک علم، نمبر دو احتمال تاثیر، نمبر تین میں نے عدم مقصدہ بیان کیا، ترتیب آپ خود بھی کر سکتے ہیں، نمبر چار اصرار، اور نمبر پانچ، نمبر چار اصرار اور آخری مسئلہ نمبر پانچ وہ ہے عضو، یا یہاں پہ ہم کہیں گے عدم معذوریت یا عدم عضو. یہ پانچ شرائط ہیں خلاصتاً، ان کو سمجھ لیجیے امر بالمعروف کا پورا ڈھانچہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر اسلام اس سے چاہتا کیا، کس وقت ہماری زبان کو اسلام کھلتا دیکھنا چاہتا ہے، کب ہماری خاموشی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور کب معاملہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے. اب یہ پانچ جو شرطیں ہیں یہ ترتیب کے ساتھ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ اس کو لکھیں، توضیح میں اس کی ترتیب اس سے مختلف ہے. جس کو میں نے اس وقت نمبر تین کہا توضیح میں وہ نمبر پانچ ہے، اور جس کو میں نے نمبر پانچ کہا وہ توضیح میں نمبر چار ہے، بلکہ مختلف علماء کی توضیح میں ترتیب الگ الگ ہوگی، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چیپٹر وہ جو اصلی توضیح میں نہیں تھا، جو آغا حسین بروجردی کی توضیح تھی جس کی ہسٹری لاسٹ ایئر لاسٹ سیمسٹر میں آ چکی، اس میں جو چیزیں رکھی ہیں آغا حسین بروجردی کی وہ تو سارے مجتہدین کی توضیح میں ایک رہتی، لیکن جو چیزیں بعد میں شامل کی جاتی پھر وہ ہر مجتہد اپنے قلم سے شامل کرتا ہے، تو اب عبارتیں مختلف ہیں. تو یہ پانچ بنیادی شرطیں ہیں، میں کوئی ترتیب وغیرہ نہیں. اب آئیے دیکھیں کہ یہ پانچ شرطیں کیا ہیں. شرط نمبر ایک علم. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پہلی شرط یہ کہ جو آدمی یہ کام کر رہا اس کو فقہ میں عامر اور ناہی کہتے ہیں. عامر اور ناہی، عامر مانے حکم دینے والا، ناہی مانے حکم سے روکنے والا. یہ عامر وہ والا عامر نہیں ہے جو کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عین سے لکھا جاتا، یہ الف مد والا عامر ہے، عامر اور ناہی. اب اس کے لیے اردو میں بار بار یہ لفظ استعمال کرنا میرے لیے مشکل ہوگا کہ جو یہ کرنے والا ہے، جو یہ کرنے والا ہے. اردو میں یہ لفظ ویسے بھی برے معنوں میں استعمال ہوتا، میں عامر اور ناہی کی طرح استعمال کروں گا تاکہ مختصر لفظ کے ذریعے بات کو سمجھایا جا سکے. تو پہلی شرط ہے علم، یعنی عامر اور ناہی کو علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز معروف ہے، کیا چیز منکر. اور یہ ابھی میں نے کہا کہ علم جو ہے امر بالمعروف کی شرط ہے، اور یہ شرط اصول فقہ کی اصطلاح مقدمہ وجوبیہ ہے، مقدمہ وجوبیہ نہیں. لاسٹ سیمسٹر کا یہ جملہ ہے. ویسے تو جو اس اصول فقہ کے درس کی ضرورت تھی اس کے اعتبار سے اب مجھے اس کے آگے وضاحت نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید اکثر لوگوں کے لیے واضح نہیں ہو سکا ہے، اس لیے مجھے وضاحت کرنا پڑ رہی. اور اب آپ خود اس سے اندازہ کریں کہ اس کی وضاحت میں شاید تین یا چار منٹ گزر جائیں. اگر وجودیہ اور وجوبیہ کی اصطلاح ہر ایک کے ذہن میں ہوتی تو بس یہی مسئلہ کمپلیٹ تھا اور میں دوسرے مسئلے میں جا سکتا تھا. یہ اس اہمیت تھی جس کے لیے میں نے پچھلے سال اتنی کوشش کی تھی، لیکن یہ ابتدا میں کچھ چیزیں دوہرا رہا ہوں. تین چار کلاسز کے بعد تو بہرحال اسی طرح ہم کو آگے بڑھنا پڑے. تو آئیے اب دیکھیں کہ جو ابھی جملہ کہا گیا اس معاملے کا حل کیا ہے. جملہ کیا کہا گیا کہ علم مقدمہ وجوبیہ کی حیثیت رکھتا ہے، مقدمہ وجودیہ کی حیثیت نہیں رکھتا. اور کس ایک جملے کی وجہ سے میں نے آج کی تقریر کے شروع میں کچھ دیر آپ کا وقت مسائل سے ہٹ کے لیا. آپ کو یاد ہوگا ایک پچھلے سال ایک بحث آئی تھی کہ اسلام جب کسی چیز کو واجب کہتا اور اس کے ساتھ شرط بھی لگاتا کہ یہ واجب ہے کس شرط پر، تو بعض ایسی شرطیں ہوتی ہیں کہ جب اسلام نے کہا فلاں کام واجب ہے تو اس واجب کی وجہ سے اس کی شرط بھی واجب ہو جاتی اور اس کو کہتے ہیں وجودی شرط. اور بعض ایسی شرطیں ہوتی ہیں کہ جب کہا گیا فلاں کام واجب ہے اس شرط کے ساتھ، لیکن اس میں اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اگر شرط آ گئی تو اصل کام واجب ہے، شرط نہیں آئی تو واجب نہیں، اسے کہتے ہیں شرط وجوبی. مثلا حج کے لیے استطاعت ہونا چاہیے، حج کے لیے استطاعت ہونا چاہیے، راستے کا خرچہ ہو اور اتنا ٹائم ہو اور انسان جسمانی طور پہ صحیح، لیکن یہ شرط شرط وجوبی. یعنی اگر یہ استطاعت اور پیسے آ گئے آپ کے پاس تو حج واجب، اور اگر اتنے پیسے آئے ہی نہیں تو آپ کے لیے جمع کرنا واجب نہیں کہ ان پیسوں کو جمع کریں، ادھر سے لیں ادھر سے لیں، خرچے روکیں، جمع کریں تاکہ حج کر سکیں. حج واجب ہے مگر اس وقت جب یہ شرط آپ کے پاس خود بخود آ جائے، استطاعت خود بخود پیدا ہو جائے، ورنہ حج واجب نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں مثلا نماز کی شرط ہے وضو، اس کا یہ مطلب، اب اس میں مسئلہ الٹا ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وضو ہو گیا تو نماز واجب ہو جائے گی جس طرح حج میں تھا، نہیں. اس میں یہ ہے کہ نماز واجب پہلے ہے، وضو کا حکم بعد میں آیا تو وضو ہر صورت میں آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہاں الٹا مسئلہ. استطاعت پہلے واجب ہے، اگر استطاعت آئے گی تو حج کرنا ہے ورنہ حج واجب نہیں. یہاں علم کا مسئلہ جو ہے وہ شرط وجوبی ہے استطاعت کی طرح، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت واجب ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ معروف کیا ہے منکر کیا ہے، یعنی واجب کیا چیز ہے حرام کیا چیز ہے. ہم دوسرے کو کیسے حکم دے کہ تم یہ فلاں کام حرام کر رہے چھوڑ دو اس کو، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے، یعنی معلوم سے مطلب شرعی طور پہ معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ کہہ رہا ہے، خصوصیت ہے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں تو اور زیادہ اہم ہے، جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کم جاننے کی وجہ ہمارے بزرگوں کے ذریعے یا ہمارے خاندانوں بہت سی غلط چیزیں ہیں جن کو حرام سمجھ لیا گیا. مثلا مثال دے دوں، اگر کوئی بھونڈی مثال ہے کہ لڑکیاں اگر بال کٹوا رہی ہیں تو عام طور پر بزرگ خواتین ناراض ہو جاتی ہیں، یہ تو حرام ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے مقصد واجب نہیں. اور ان سے سمجھایا جا رہا ہے لوگوں سے کہ اس کو واجب سمجھیں، اطاعت والدین واجب نہیں، لیکن ہر شخص کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ واجب. اگر ہم اطاعت والدین کو مستحب سمجھ کے امر بالمعروف کریں تو دوسری بات، لیکن واجب سمجھ کی بات کی جاتی ہے کہ واجب کام تم چھوڑ رہے ہو. اس لیے اسلام نے پہلی شرط یہ رکھی کہ جو آدمی عامر اور ناہی دوسروں کو نصیحت کر رہا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ واجب کیا ہے, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حرام کیا, اور یہ معلوم ہونا شرط وجودی ہے استطاعت کی طرف. یعنی ہمارے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ ہم اپنی معلومات بڑھائیں, امر بالمعروف کی خاطر اپنی معلومات بڑھانا واجب نہیں. ایسا نہیں کہ امر بالمعروف کا حکم تو آ گیا اسلام میں نماز کی طرح, اب یہ ہے کہ جب نماز واجب ہو گئی تو وضو کرنا آپ کی ذمہ داری اسلام میں رکھا کہ نماز ہم نے واجب کر دی خدا کہہ رہا, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جا کے وضو کرو. اسی طرح اس طرح نہیں امر بالمعروف کہ امر بالمعروف آپ سے کہا گیا کہ واجب ہے گناہوں سے روکیں, اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے گناہ, تو ہم سے کہا گیا جاؤ پہلے گناہوں کی تعلیم بھی حاصل کرو. نہیں, یہ ایسا نہیں, بلکہ یہ استطاعت کی طرح سے کہ اگر تمہارے پاس جیسے خمس کی طرح سے, خمس کی شرط کیا, پیسے ہو تو خمس دینا, یہ تو نہیں کہ خمس دینے کی خاطر ہمیں پیسے جمع کرنا, خرچ کر دیں پیسے, استعمال کر دیں پیسے, اگر استعمال نہیں کیے اور سب پیسے جمع کر دیے تب خمس ہوگا, اس سے پہلے ہی خمس کی تاریخ آنے سے پہلے ہی جائز کام میں خرچ کر دی, اور کوئی نظر نہیں آ رہا راستہ تو مثلا مسجد میں دے دیے, امام باڑے میں دے دیے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ پیسے جمع کر کے اپنے آپ پہ خمس لے آنا یہ اسلام میں واجب نہیں. اگر پیسے ہو گئے تو پھر خمس دینا پڑے. یہاں بھی یہی مسئلہ کہ امر بالمعروف کی وجہ سے یہ واجب نہیں ہوا کہ آپ سارے مسائل یاد کریں, ساری چیزیں یاد کریں, نہیں, جتنے مسائل اور جتنے واجبات و حرام معلوم ہو گئے ان کے بارے میں آپ پہ واجب ہو گیا کہ آپ امر و نہیں کریں, حکم دیں اور حرام سے روکیں, اور جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوا اس میں کوئی بات نہیں, آپ گناہگار بھی نہیں ہیں اور امر بالمعروف بھی ختم ہو گیا. یہ بڑا اہم مسئلہ اس وقت بتایا گیا ہے, اگر آپ نے اس مسئلے کی تہ کو تہ تک آپ پہنچ جائے کہ کیا کہہ دیا گیا ہے, شریعت نے کتنی آسانی رکھ دی کہ یہ امر بالمعروف اپنی تمام تر فضیلت کے باوجود ہمارے اوپر علم حاصل کرنا واجب نہیں کرتا. جتنی نالج ہم بڑھائیں گے اتنا ہمارا اتنے کے بارے میں امر بالمعروف ہم پر واجب ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے اندر اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک مسئلے کو اور بتا دیں. ابھی یہ آیا کہ علم ہو تو امر بالمعروف واجب. اچھا, جتنا علم ہو اتنا امر بالمعروف واجب, جتنا علم ہو اتنا امر بالمعروف واجب. اب جتنا علم ہو اس کے اندر دو پہلو آتے ہیں, دونوں کو ذہن میں رکھیں. فرض کیجیے کہ اسلام میں 700 حرام ہیں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ پوری لسٹ تو تیار ہے میرے پاس, مناسب موقع کا انتظار کہ یہاں آ جائے یا کسی اور درس میں آ جائے یا کتابی صورت میں آ جائے. بہرحال فرض کیجیے کہ اسلام میں 700 چیزیں حرام. اب جتنا علم ہو اتنی نصیحت کرنا. 700 میں سے 300 چیزیں ہم کو معلوم ہیں, 400 نہیں معلوم, تو 300 معلوم ہے ان کی نصیحت کرنا, 400 کی نصیحت نہیں کرنا. یہ بات تو بالکل واضح تھی جب میں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ جتنا علم ہے اتنی نصیحت کریں, تو یہ تو چیز آپ کے ذہن میں اسی وقت آ گئی ہوگی. لیکن نہیں, اس میں دوسرا پہلو بھی ہے جو بتانا, کہ فرض کیجئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں غیبت حرام ہے. غیبت حرام ہے اجمالی طور پر, صرف اتنا معلوم. اور اب غیبت کہاں کا حرام ہے, کتنی کتنی غیبت حرام ہے, اس کی تفصیل نہیں پتا. تو یہاں بھی وہ پہلا مسئلہ اپلائی ہو رہا کہ جتنا معلوم ہے اتنا آپ پر نہیں انل منکر باقی. اجمالاً معلوم ہے کہ غیبت حرام ہے, آپ بھی غیبت کرنے والے کو اجمالی طور پر ٹوک دیں, اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. اگر ہم کو خود زیادہ نالج نہیں, صرف ایک مختصر سی چیز معلوم, یا جھوٹ حرام ہے یہ مسئلہ معلوم, مگر مذاق میں بولنے والے جھوٹ کا مسئلہ کیا ہے, اور مجبوری کی حالت میں بولنے والے جھوٹ کا مسئلہ کیا, یہ سب نہیں معلوم, تو ان تفصیلات میں جانے کی اسلام نے ہم کو اجازت نہیں دی. فقط اتنا اس کو بتا دو جو جھوٹ بول رہا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام, جھوٹ مت بولو, باقی ڈیٹیل کے اندر مت جاؤ. یعنی جو چیز جو حرام تمہیں نہیں معلوم اس کو نہیں بتانا ہے, جو حرام مبہم معلوم ہے اس کا نہیں انل منکر بھی مبہم کرنا. تو اگر اجمالی علم ہے تو اجمالی طور پر امر بالمعروف کرنا ہوگا, تفصیلی علم ہے تو تفصیلی طور پہ چیزیں بتانا پڑے. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں انل منکر کیا, اس نے اس سے متعلقہ ایک سوال پوچھ لیا, بس اب آپ وہاں رک جائیں کہ بھائی مجھے یہاں تک معلوم تھا, اس کے آگے مجھے نہیں معلوم, وہ کسی اور سے جا کے معلوم کرو. یہ نہیں ہو کہ نہیں انل منکر شروع کیا تو پھر اب یہ سوچ کے کہ اس کو مکمل کرنا واجب, آپ جو معلومات نہیں ہے وہ بھی اندازے سے دیتے چلے جائیں. یہ تو تھی پہلی شرط, بہت واضح بہت آسان, اور جو مسئلے کو یعنی آپ کی اور ہماری ذمہ داریوں کو اس طرح سے مختصر کر رہی. لیکن وہ جو ابتدا میں نے بات کہی تھی کہ آپ نے یہ سن لیا کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ علم حاصل کرو نہی عن المنکر کی وجہ سے. اپنے جو واجبات و حرام ہیں فرق ذہن میں رکھیے, کل کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ یہاں کے درس میں یہ کہا گیا کہ واجبات و حرام کی تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ واجب نہیں, اسلام نے واجب نہیں کی. وہ تو کہا ہے کہ مقدمہ وجوبی ہے کہ آگے تعلیم تو آگے اس کو بڑھاؤ ورنہ نہیں. تو دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں, اس کو ملائیے گا نہیں. جو آپ کے اپنے ذاتی عمل کے مسائل ہیں ان کو تو سیکھنا واجب. مثلا جو نماز ہم پڑھتے ہیں, جو روزہ ہم رکھتے ہیں, جو قمص ہم نکالتے ہیں, اس کے مسائل تو سیکھنا واجب. اس کا امر بالمعروف سے کوئی تعلق نہیں, وہ واجبات میں سے ہیں. تو جو بار بار آپ تقریریں سنتے ہیں واجب و حرام کی تعلیم, وہ اس کے لیے اپنے مسائل. لیکن وہ جو اپنے مسائل نہیں, جو ہم کو پیش نہیں آتے ہیں, مثلا حج ہم کو پیش نہیں آتا, اس کے مسائل سیکھنا واجب نہیں. لیکن اگر معلوم ہو گئے اس کے مسائل تو پھر امر بالمعروف واجب ہو گیا کہ جو حج نہیں کرتے انہیں ہمیں روکنا. تو اپنے واجبات کے لیے یعنی اپنے عمل کے لیے مسائل سیکھنا مقدمہ وجودی ہے, امر بالمعروف کے لیے مسائل سیکھنا مقدمہ وجودی. اپنے لیے مسائل سیکھنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے نماز کے لیے وضو, امر بالمعروف یا معاشرے کے لیے مسائل کو سیکھنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے حج کے لیے استطاعت یا خمس کے لیے مال کا جمع کرنا. اب یہ میں وضاحت بھی کر رہا ہوں, اصطلاحات بھی آ رہی, تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بات کو اور واضح کرنا ہے لیکن میں اتنا ٹائم محسوس نہیں کر رہا ہوں, اس لیے یہ گفتگو مکمل ہو گئی کہ وہ غلط فہمی بھی نہ ہو اور اس بات کی اہمیت بھی آپ کے ذہن میں آ جائے. اب ایک آخری بات اور, حج کے لیے پیسے جمع کرنا واجب نہیں, لیکن اگر کوئی آدمی پیسے جمع کر کے حج سے چلا جائے تو مستحب ضرور ہے, ثواب ضرور. یہی مسئلہ یہاں پر آئے گا کہ دوسروں کو سکھانے کے لیے مسائل سیکھنا واجب نہیں, لیکن حرام بھی نہیں, مستحب ہے, تاکید ہے. جتنا زیادہ آپ امر بالمعروف کریں گے اتنا آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا. تو یہ وہ مقام ہو گیا جو میں نے تقریر کی ابتدا میں بتایا کہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے مگر بہتر ضرور, یعنی اس شرط کو حاصل کرنا بہتر. شرط نمبر دو, پہلی شرط مکمل ہو گئی, شرط نمبر دو احتمال تاثیر. یہ شرط بھی بڑی اہم, بلکہ امر بالمعروف کی پانچ شرطوں میں سے کم تین شرطیں تو انتہائی اہم شرطیں. کیا شرطیں؟ صرف ایک شرط ایسی ہے جو ذرا کم پیش آتی, دوسری شرط احتمال تاثیر. احتمال کا لفظ تو اس سمسٹر میں آنے والوں میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے, تاثیر یعنی اثر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس وقت آپ کو زبان کھولنا واجب جب یہ چانس ہو, یہ امکان ہو کہ اثر ہوگا. اب یہ جو لفظ آ گیا نا احتمال تاثیر, اس میں تین چیزیں داخل ہو گئیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ اثر ہوگا تب بھی امر بالمعروف واجب, بالکل واضح اندر سر بات. اگر آپ کو ظن ہے تب بھی امر بالمعروف واجب, اور اگر احتمال ہے تب بھی واجب. جب احتمال کی حالت میں امر بالمعروف واجب ہے تو یقین اور ظن میں اسلام خاموش بھی رہتا تو آپ کھٹ سے کہہ سکتے تھے کہ اس میں بھی واجب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیاس اولویت ہو گیا کہ اگر ایک چانس بھی ہے کہ اثر ہوگا تو واجب ہے کہ امر بالمعروف کرو, تو یقین کی حالت میں تو بے طریق اولا واجب, ظن کی حالت میں تو بے طریق اولا واجب. قیاس اولویت کی ترم کو ذہن میں رکھیے, اس اعتبار سے کہ یہ معاشرے کے واجبات میں تو نہیں, لیکن یہاں کا جو امتحان ہوگا اس میں یہ چیز آ سکتی کہ کیوں واجب ہو گیا یقین اور ظن, اگر کہ اس کے لیے الگ سے روایت بھی نہ ہو. یہ وہ قیاس ہے جو ہم کر سکتے ہیں, شیعہ حضرات کر سکتے ہیں. بہرحال احتمال تاثیر کی صورت میں بھی میں امر بالمعروف واجب, احتمال بھی, لیکن کتنا احتمال؟ احتمال مانے چانس, یعنی شک سے نیچے والی چیز. 1 سے 49 تک, تو اس میں سے کس کی اہمیت ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے سال گزشتہ یہ مسئلہ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ ایک ترم ایک اصطلاح ہمارے یہاں ہے اقلا, جس کو اہمیت دیں. یہ اصطلاح تو یہاں پر بھی ہے اتنا احتمال کہ صاحبان عقل کے نزدیک اس احتمال کو صحیح سمجھا جائے گا. مجھے یہ تو یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ کہیں بتایا ہے پچھلے سال انہی تاریخوں میں, لیکن کیونکہ حسینی تابوت کمیٹی کے درس کا معیار بھی تقریباً اس کے برابر چلتا ہے فقہ کے اعتبار سے, اس لیے یہ مسئلہ بالکل یاد نہیں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے اس کی ایک مثال دی کہ مثلاً احتمال میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی نقصان دہ چیز استعمال کرتے ہیں, مثلاً سگریٹ پیتے ہیں, تو احتمال ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا. ایسا احتمال کہ جو عقلاء ہیں یعنی جن کے پاس عقل ہے وہ اس احتمال کو اہمیت دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو نقصان تمہارے ذہن میں آ رہا صحیح نقصان ہے, اس کا چانس ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم مثلاً اندھیرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ کوئی چڑیل ہم پہ چڑھ جائے گی یا کوئی جن ہم میں داخل ہو جائے گا یا وہاں کوئی بھوت وغیرہ بیٹھا ہوگا. اب یہ جو احتمال ہے یہ وہ احتمال ہے کہ عقلاء کے نزدیک بالکل بیکار. چور اور ڈاکو کا خطرہ ہو تو یہ سب تک صحیح کراچی کے حالات میں, لیکن ایک جن اور بھوت اور پریت اور چڑیل کا خطرہ یہ وہم, اسے عقلاء کہیں گے یہ احتمال نہیں ہے, آپ وہمی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. تو احتمال کے اندر اتنا احتمال ہو کہ عقل رکھنے والے کہیں کہ ہاں اس احتمال کی اہمیت وہمی چیز نہیں, تو یقین کی صورت میں امر بالمعروف کریں, ظن کی صورت میں امر بالمعروف کریں, احتمال عقلائی کی صورت میں امر بالمعروف کریں. لیکن اگر آپ کو شروع سے یقین ہو گیا کہ اب اس آدمی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بالکل بیکار, اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا, یہ توجہ ہی نہیں دے گا, نہ اسے معروف کا خیال ہے نہ منکر کا, اس صورت میں شروع ہی سے ابتدا ہی سے امر بالمعروف واجب نہیں. لیکن یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی, اب اس میں تین چار جزیات کو سن لیجئے, یہ جزیات آپ کو توضیح المسائل میں نہیں ملے گی. اس اعتبار سے جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہی آپ کے پاس ذخیرہ رہے گا, کتاب میں اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ جزیات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو آخری بات ہم نے کہی یہ اس کی روشنی میں بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ اس آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب نہیں, یہ ایک بات ہوگی. اب اس میں تین چار وہ سوالات آتے ہیں جو آپ میں سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں, شاید اس وقت ذہن متوجہ نہ ہوئے. پہلا سوال یہ آتا کہ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کو بتانے سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ معلوم ہے کہ مستقبل میں اثر ہو جائے گا, آج ہی ہماری بات کو مذاق میں ٹال دے گا لیکن ایک سال کے بعد یہ بات اس پہ اثر کرے گی, یعنی جو ہے کہ اثر نہ ہو تو چھوڑ دیں اس کو, اس سے کیا مراد, تبھی بھی اثر نہ ہو یا یہ کہ اس وقت اثر نہ ہو تب بھی واجب نہیں رہا؟ تو اس میں یہ آتا ہے کہ نہیں, اس وقت امر بالمعروف کو بند کرنا ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ کبھی بھی اثر نہیں ہوگا, یا یہ ہو کہ مستقبل کے بارے میں پتہ نہ ہو. دیکھیے دو صورت, ایک تو یہ کہ یقین ہے کہ اس آدمی پہ کبھی اثر نہیں ہوگا ایسا آدمی, ایک یہ ہے کہ اس صورت میں بھی امر بالمعروف واجب نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یقین ہے کہ ابھی تو کوئی اثر نہیں ہوگا, شک ہے کہ بعد میں اثر ہو یا نہ ہو, اس صورت میں بھی واجب نہیں. لیکن اگر تیسری صورت آتی کہ یہ یقین ہے کہ ابھی اثر نہیں ہو اور یہ معلوم ہے کہ بعد میں اثر ہو جائے, بعد میں اثر ہوگا ایک دن بعد, ایک ہفتے بعد, ایک سال بعد, تب بھی امر بالمعروف واجب, یہ احتمال تاثیر میں داخل ہو گیا, یعنی فی الفور اثر ہونا ضروری نہیں, بعد میں بھی اثر ہو تو آپ کو امر بالمعروف کرنا, یہ پہلی بات ہے. اچھا اب اس میں آئیے دوسری بات آتی, وہ یہ کہ اگر یہ پتا ہے کہ امر بالمعروف کرنے سے یہ گناہ کو نہیں چھوڑے گا لیکن گناہ کی شدت میں کمی آ جائے گی, گناہ تو کرے گا لیکن جس طرح سے ابھی مثلا کھلم کھلا کر رہا اتنا کھلم کھلا نہیں کرے گا, ابھی اگر دس مرتبہ جھوٹ بول رہا, اگر ہمیں لیکن گناہ کی شدت میں کمی آ جائے گی, گناہ تو کرے گا لیکن جس طرح سے ابھی مثلا کھلم کھلا کر رہا اتنا کھلم کھلا نہیں کرے گا, ابھی اگر دس مرتبہ جھوٹ بول رہا, اگر ہم اس کو نہی عن المنکر کر دیں, یعنی میں یہ کہہ دوں مثلاً اس کو ڈانٹ دیں, اگر کہ ڈانٹنا تو نہیں ہے نہی عن المنکر لیکن اس کی اصطلاح میں کہ آپ نے مجھے ڈانٹ دیا, آپ نے مجھے ذلیل کر دیا, اگر ہم اس طرح سے اسے منع کر دیں تو وہ جھوٹ نہیں چھوڑے مگر دس کے بدلے پانچ جھوٹ رہ جائیں یا دس کے بدلے آٹھ جھوٹ رہ جائیں. اس صورت میں بھی امر بالمعروف کرنا پڑے گا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس پہ تو اثر نہیں ہوگا, جھوٹ تو نہیں چھوڑے گا. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ چھوڑ دے. اثر نہیں کا مقصد یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم زیرو پہ لے آئیں. جس منزل پر ہے, فرض کیجئے اس وقت وہ 50 ڈگری پر ہے گناہ, وہاں سے اگر 49 پر بھی آ رہا تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کے امر بالمعروف نے اس پر اثر کیا. جس طرح طبیب لوگ جانتے ہیں کہ 103 ڈگری کا بخار اگر دوا سے فوراً ختم نہ ہو لیکن 102 بھی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوا نے اثر کیا. تو بہرحال یہ جو ایک آ گیا کہ اثر نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو, اس کا مطلب یہ کہ بالکل اثر نہ ہو, پتھر کی طرح بے حس بنا رہے. لیکن اگر یہ معلوم کہ یہ کم ہو جائے گا گناہ, اس صورت میں بھی اسے بتانا ہے. گناہ کی شدت میں کمی آ جائے گی, یا یہ کہ گناہ کی نوعیت بدل جائے گی, یعنی گناہ تو نہیں چھوٹے گا لیکن پہلے بڑا گناہ کر رہا اب چھوٹے گناہ پہ آ جائے گا. پہلے بڑا گناہ کر رہا اب اتنا بڑا گناہ تو نہیں کرے گا ہماری بات سن کے, لیکن دوسرے گناہ پہ چلا جائے گا جو نسبتاً چھوٹا گناہ. اب میں اس کی مثال دے دوں, یہ مثال صحیح یا غلط یہ مجھے بھی نہیں معلوم, نہ میں اس مثال کو آپ کے لیے مسئلہ بنا رہا ہوں, صرف سمجھا رہا ہوں. فرض کیجیے بطور مثال اسلام کے اندر شراب کا پینا یہ بھی حرام ہے, وہ نشہ لاتی ہے, اور افیم کا کھانا یہ بھی حرام ہے, وہ بھی نشہ لاتا ہے. لیکن اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ شراب کے نشے کے مقابلے میں افیم کا نشہ جو ہے وہ چھوٹا گناہ ہے, پہلی مثال تھی کہ ایک ہی گناہ جھوٹ ہے, پہلے 10 کرتا تھا اب 5 کر رہا ہے, اب دوسری مثال یہ کہ ہم نے بار بار اس کو روکا یا ایک مرتبہ نہیں یعنی منکر کیا, وہ گناہ تو نہیں چھوڑے, گناہ تو کرے گا لیکن بجائے شراب کے مثلا افیم کھانے لگے, یہ اس کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی. تو اس صورت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب. اچھا ایک تیسری صورت دیکھ لیجئے تعطیل کی, یہ سارے مسئلے بڑے اہم ہیں کیونکہ روزانہ ہر آدمی کو پیش آتے رہتے ہیں. تیسری صورت کیا؟ تیسری صورت یہ کہ جس آدمی کو ہم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا, گناہ کرتے ہوئے پکڑا, ہم کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم اس کو نصیحت کریں, یہ بڑا خطرناک مسئلہ بنے گا اگر اس کا نتیجہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کو گناہ کرتے ہم نے دیکھا, یہ معلوم ہے کہ نہیں عن المنکر کرے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن اس پر نہیں عن المنکر کرنے سے دوسروں پہ اثر ہو جائے گا. میں مثال دے دوں جو پچھلی دفعہ سوال ہوا, بس ڈرائیور ریکارڈنگ کر رہا اور ہم جا کر اس کو نہیں عن المنکر کرتے ہیں گانا مت بجاؤ, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ بھیڑ بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اتنا کہنے سے پیسنجرز میں سے کسی پہ اثر ہوگا, اس کو پتا چلے گا جی یہ گانا اسلام میں اتنی برائی ہے, اتنی بڑی خرابی ہے. اب اس صورت میں, اس صورت میں بھی یہ مانا جائے گا کہ اثر کا امکان باقی ہے. اگر جو کوئی اعتراض کر سکتا کہ جی یہ جس آدمی جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس پہ تو ذرہ برابر اثر نہیں ہو, لیکن اثر سے مراد صرف وہی نہیں, نہیں عن المنکر اس کو کریں گے اس کی وجہ سے دوسرے پہ بھی اثر ہوگا, تو نہیں عن المنکر کرنا واجب رہتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مسئلہ یہیں تک, ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک شریف اور دیانتدار اور ایماندار آدمی ہم کو پتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتا, لیکن یہ معلوم کہ اگر ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ گناہ سے رک جائیں گے. یہ جو میں نے مسئلہ بتا دیا, اس مسئلے کو پاکستان میں باقاعدہ طور پر مقدس مسئلہ بنایا جا رہا, اس لیے مجھے واضح کرنا پڑ رہا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے, اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن ہم اس کے اوپر ایک گناہ تھوپ کر نہیں عن المنکر کرتے ہیں کیونکہ 5 دوسرے آدمی اس کی وجہ سے گناہ سے بچ جائیں گے جب دیکھیں گے کہ اس آدمی کو ہم اتنا برا کہہ رہے ہیں دوسروں پہ اثر ہوگا. تو اب جو گناہ نہیں کر رہا اس کے اوپر ہم نہیں کرے دوسروں کی وجہ سے, یہ غلط. یعنی یہ جو ابھی بات گزری کہ جس آدمی پہ اثر نہیں ہو رہا پھر بھی نہیں عن المنکر واجب ہے اگر اس کی وجہ سے دوسروں پہ اثر ہو, یہ مسئلہ اس وقت تک چلتا جب تک کہ وہ آدمی گناہگار ہو جس کو ہم بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے اس پہ اثر نہیں لیکن گناہگار. جیسا کہ بعض صاحبان علم اس مسئلے کو اس طرح بنا رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ جو اس وقت میں بتا رہا ہوں کوئی فساد برپا کرے معاشرے میں، لیکن ایک مسئلہ بن رہا ان کے نزدیک، نہ یہ کسی مجتہد نے کہا نہ مرجع، ان کے نزدیک ایک کہ مسئلہ کیا بن رہا، ایک مسئلہ باقاعدہ بنایا ہے، میرے کانوں تک آیا، میری نالج میں آیا، میری مجھ سے بحث ہوئی، لیکن بہرحال نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ اس ہوا ایک مجتہد یا مرجع ہمیں معلوم ہے کہ وہ بالکل صحیح عادل بھی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا، لیکن دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے اس طرح سے خلاف ہیں، یا یہ کہ اس کو یوں نہ کہیں، کچھ ایسے لوگ جو دین کی جانب آئے ہوئے ہیں لیکن اس مجتہد کی وجہ سے وہ اس طریقے سے اسلام کے لیے کوشش نہیں کر رہے جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس مجتہد کی تقلید میں. اگر ہم اس مجتہد کو فاسق و فاجر و گناہگار و نہی عن المنکر شروع کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ 5 یا 10 یا 50 آدمی جو اس کو مانتے ہیں اس کو ماننا چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے طریقے پہ آ جائیں گے اور دین کو اور اسلام کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک پورا مسئلہ بنایا گیا، اور کیونکہ مسئلہ بنانے والوں میں جاہل ہی نہیں اصول فقہ جاننے والے تھے، اس لیے یہاں پہ 25 اصطلاحات کے پہاڑ رکھ کر اس مسئلے کو بنایا گیا. تو میں اس کو بہت مختصر کر رہا کیونکہ میرا مقصد کوئی اشارہ نہیں ہے، صرف یہ بتانا کہ جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مسئلہ بتایا تھا تو آپ نے اس کو مذاق میں لیا ہوگا کہ یہ تو کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ 5 غلط کار اور گناہگاروں کو روکنے کے لیے ایک شریف اور دیانتدار آدمی کی توہین کر دیں. تو ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کے نزدیک نہیں عن المنکر کے لیے یہ بھی جائز ہے، لیکن کم سے کم موجودہ مراجع کے نزدیک یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں. ہاں یہ ضرور کہ گناہگار پہ اگر اثر نہ ہو مگر دوسروں پہ اثر ہو تو ہم اس کو نصیحت کریں گے تاکہ دوسرے سمجھیں، لیکن ایک شریف کو، ایک عادل آدمی کو ہم نصیحت نہیں کر سکتے بغیر کسی سبب کے، صرف اس لیے کہ اس کی بے عزتی سے 5 آدمی سیدھے راستے پہ آ کے اسلام کو طاقت پہنچائیں گے، یہ نہیں عن المنکر نہیں. اچھا اب آئیے اس سلسلے کا آخری اور بڑا ہی اہم مسئلہ. لیکن یہ جو ہم مسئلہ آپ سن رہے ہیں یہ مسئلہ آپ اس لیے نہیں سنی کہ اس مسئلے کو آپ ہاتھ میں لے کے تمام مراجع اور تمام علماء اور تمام دیندار آدمیوں کے ایمان کا خاتمہ کریں گے، بلکہ اس لیے سنیں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس پر کہاں عمل کریں گے. وہ آخری مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیے اب تک کیا بات گزری، یہ آج کا آخری مسئلہ ہے. اور آج میں نے اندازہ کیا کہ مسائل واقعا ایسے آئے کہ جن کو سمجھنا ذرا مشکل تھا اگر آپ ساتھ ساتھ نہ چلیں. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر یہ یقین کہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو اس صورت میں امر بالمعروف واجب نہیں. اثر نہیں ہوگا کہ میں نے وضاحت کر دی اس میں کون کون سے اثر آ جاتے ہیں، لیکن اس شرط میں ایک ایکسپشن ہے. یعنی ایک ایسا مقام ہے کہ معلوم ہے کہ اثر نہیں ہوگا پھر بھی بولنا واجب، پھر بھی نہی عن المنکر ختم نہیں ہوتا، امر بالمعروف ختم نہیں ہوتا. وہ کون سی مثال ہے، وہ کون سا مقام؟ وہ یہ ہے کہ اگر اغراء بالجہل ہو رہا ہو جو پچھلے سال بیان کر دیا گیا، یا سکوت توہم جواز بن رہا ہو. یہ دو ہماری فقہ کی اصطلاحات ہیں، ان میں سرسری نگاہ میں تو زیادہ فرق نہیں ہے، بہت ہم باریک بینی سے دیکھیں تو فرق ہے لیکن اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں. سکوت جواز توہم، سکوت کی وجہ سے توہم جواز ہو رہا، سکوت توہم جواز بن رہا. اب دیکھیں یہ کیا مسئلہ، یہ ایک وہ مسئلہ جسے آیت اللہ خمینی نے بڑی شدت کے ساتھ اپنے رسالے میں لکھا، اور یہ آسان بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن ان کے بعض مخلدین اس مسئلے کو صحیح طور پہ نہ سمجھ پائے، جس کی وجہ سے انہوں نے دیگر مراجع کے خلاف زبان کو کھولا. یہ آقا خمینی کا بھی یہی مسئلہ ہے، آقا خمینی کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن یہ جو دوسرے، یہ جو ایک ایکسپشن آ رہا ہے یہ ایک اپنی جگہ ایک اصول ہے. اب مزید پھر اس کے دوسرے مسائل اپنی جگہ ہوں گے، میں مختصراً بتا دوں اس کی مزید تشریح 4 شرط میں ہوگی، بلکہ 3 شرط میں ہوگی. یہ مسئلہ کیا، سکوت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی خاموش رہنا، سائلنس. توہم معنی وہم، جواز معنی جائز ہونا. اگر کہیں کسی مقام پر امر بالمعروف کا فائدہ کچھ نہیں، نہی عن المنکر کا فائدہ کچھ نہیں، مگر ہماری خاموشی سے دوسرے لوگوں کو یہ امپریشن مل رہا کہ شاید اسلام میں یہ چیز جائز ہے، کوئی گناہ سے روکنے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی گناہ سے نہیں روکے گا، نہیں عن المنکر کر دے تو کسی پہ اثر نہیں ہوتا، ہم نے کتاب کھولی کہ ہاں دوسری شرط ہے کہ اگر اثر نہ ہو یقین ہو جائے تو خاموش بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں کسی پہ اثر نہیں ہو رہا, ہم خاموش بیٹھ گئے. یہ خاموش بیٹھنا بالکل صحیح تھا, بشرط یہ کہ یہ خرابی نہ آتی کہ اگر ہمارے خاموش بیٹھنے سے کسی کے ذہن میں یا عام معاشرے کے ذہن میں امپریشن آ رہا کہ فلاں چیز جائز ہوگی تبھی تو یہ بھی خاموش بیٹھے, پھر اس صورت میں خاموش بیٹھنا جائز نہیں, پھر ہمیں بولنا. مگر اب جو ہم بولیں گے یہ نہیں انل منکر نہیں, کیونکہ نہیں انل منکر میں تو ختم ہو گئی بات, یقین ہے کہ اثر نہیں ہوگا تو خاموش بیٹھ جائیں گے. اب جو ہم بولیں گے اس لیے بولیں گے کہ لوگوں کو یہ جو غلط خیال ہے وہ دور ہو جائے, لوگوں کی جہالت دور کرنے کے لیے, لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے. تو بات نہیں انل منکر سے تو نکل گئی, لیکن کیونکہ نامکمل ہوتی یہ بات اگر میں یہ مسئلہ نہ بتاتا. اسی لیے آیت اللہ خمینی پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک ماحول اور معاشرے میں ہیں جہاں ظالموں کا زمانہ اور ایسے طاقتور ظالم ہیں کہ اگر ہم بولتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن اگر ہماری خاموشی سے لوگوں کو یہ لوگوں کے ذہن میں انسان پیدا ہو گیا کہ ظالم جو کچھ کر رہا ہے یہ اسلام میں سب جائز ہے, پھر ہم پر بولنا واجب, چاہے ہمیں پتہ بھی ہو کہ ذرہ برابر رسی برابر ظالم پہ اثر نہیں ہونا, پھر ہم کو بولنا ہے. مگر نبی علی المنکر کی حیثیت سے نہیں بولنا, ایک الگ مسئلے کی حیثیت سے بولنا ہے. اب آ جائیے اس ایک مسئلے کو لے کر دو تین مثالیں دیکھیں, بات ختم کریں. مگر ایک ہی گزارش ہے کہ نبی علی المنکر جب تک کہ پانچویں شرط کے ساتھ مکمل نہ ہو, دوسری شرط کی بنا پر آپ فیصلہ نہیں کریں گے. وہ فیصلہ تو ہوگا, ہو سکتا ہے کہ دوسری شرط میں بولنا واجب ہو جائے, مگر چوتھی شرط میں پھر کہا جائے کہ اب بولنا واجب نہیں. تو جب پانچ کی پانچ شرطیں مل کر یہ کہیں کہ فلا مقام پر بولو تب بولنا واجب, اگر چار شرطیں کہہ رہی ہیں بولو, ایک کہہ رہی ہے کہ نہیں بولو تو اس ایک کو مان لیا جائے گا. پوری پانچ شرطیں جب جمع ہو جائیں تب امر بالمعروف واجب ہوتا. لیکن اب دوسری شرط کی روشنی میں جو مثالیں دے دوں, یہ کہتے ہوئے کہ یہ مثالیں اس وقت تک آپ اس پر عمل کریں گے جب تک کہ باقی تین شرطوں میں سے اس کو کوئی روک نہ دے. مثلا ہم گئے شادی بیاہ کی تقریب, وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے علل اعلان, یہ گناہ ہو رہا, یا وہاں پہ مس گیدرنگ ہے, ہوٹل میں ہے, فائیو اسٹار ہوٹل میں ہے, کسی نودولتی کو دولت ملی ہے اسے اظہار بھی کرنا, چنانچہ اس نے فائیو اسٹار ہوٹل میں مس گیدرنگ کی ہے جہاں پہ سات ایک ہی مقام پہ عورت اور مرد جو ہے مثلاً کھانا کھا رہے ہیں, ہم کو بھی جانا پڑا اس اعتبار سے کہ سگے بھائی کا مسئلہ, یا یہ کہ بہت قریبی رشتے دار کا مسئلہ, باپ کا مسئلہ, نہیں مانتا باپ ضروری تو نہیں کہ ایک خاندان میں سب ایک ہی طرح کے دیندار. اب ہم وہاں جا رہے ہیں, یہ معلوم ہے, اگر یہ یقین ہو کہ اس وقت ہم بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں, ان معنوں میں کہ نہ تو مسجدیں ختم ہوگی, نہ یہاں پردہ لگ سکتا ہے, نہ یہاں عورتیں نقاب اوڑھ سکتی ہیں, اس وقت تو یقین ہے تو فی صدی کے بولنے میں کوئی اثر نہیں, اب ہم خاموش بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ہم. لیکن یہ ہماری خاموشی کب تک ٹھیک ہے؟ اگر یہ مسئلہ پیدا نہ ہو, اگر ہمیں خاموش بیٹھا دیکھ پر کسی آدمی نے یہ خیال کیا کہ غالباً اسلام میں مکس گیدرنگ الاؤ ہے, تبھی تو یہ فلا صاحب بھی آ جائے اور کچھ نہ بولے, اس صورت میں ہمارا وہاں پہ خاموش رہنا غلط, ہمیں نہیں انل منکر کرنا, یا یہ کیونکہ نہیں نہیں انل منکر نہیں کرنا, یہ میں غلط چاہیے کیونکہ نہیں انل منکر کا مسئلہ ہی نہیں, اس صورت میں ہمیں ایسا عمل کرنا ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے, یہ جو غلط امپریشن ہے یہ دور ہو جائے. اب اس کا جو طریقہ ہم چاہیں مناسب سمجھ, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مسلسل بولتے رہیں کہ غلط ہو رہا, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں سے واک آؤٹ کر کے آ جائیں, وہاں بیٹھے ہی نہیں, کیونکہ اب مسئلہ نہیں انل منکر کا تو نہیں. یہ باریک باریک چیزیں ذہن میں رکھیے, کیونکہ مجھے اندازہ کہ باریکیاں ذہن کو ہلا کے رکھ دیں گی. اس اعتبار سے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلسل ایک گھنٹے گفتگو, لیکن جب ہفتے میں ایک ہی دن گفتگو ہو رہی ہے اس لیے بعض اوقات لمبی ہو رہی ہے گفتگو, کہ بس یہ ذہن میں رکھی کہ اب ہم وہاں پہ شادی کی تقریب میں پہنچ گئے, نہیں انل منکر تو ہم پر سے معاف ہو گیا کیونکہ اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ جو غلط امپریشن آ گیا اس کو دور کرنا ہے, اور اس کے دور کرنے کے لیے ہر جائز طریقہ آپ کو اسلام میں اجازت دی. اس میں بہترین طریقہ آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی وہاں سے اٹھ کے چلا یا اس انداز سے اس میں شریف ہو کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کو غلط سمجھ رہا, یا شادی بیاہ کی تقریبات میں گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بجائے جا رہے ہیں گانے, وہاں کبھی سیم مسئلہ ہے, یہی مسئلہ کہ اس طریقے سے آپ کو رہنا ہے کہ یہ توہم نہ ہو. اچھا, اب دوسرے الفاظ میں میں اس بات کو یعنی اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے واضح کر کے ختم کروں کہ نہیں انل منکر کا مسئلہ تو یہ تھا سب سے واجب تھا. وہ تو پچھلی دفعہ مسئلہ گزرا کہ اگر نہیں یعنی منکر واجب ہوتا مثلا شادی کی تقریب سے آپ ہوتے کوئی بھی ہوتا سب سے واجب تھا, لیکن اب کیونکہ نہیں یعنی منکر واجب نہیں رہا, اب کیا واجب رہا کہ اگر لوگوں کے خیال میں یہ چیز جائز بن رہی ہے اس کو دور کریں, اس لیے اب یہ چیز سب پہ واجب نہیں, سب پہ واجب نہیں بلکہ کس پر واجب ہے؟ جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. اور اگر کوئی ایسا آدمی کہ اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا نہیں ہو رہی تو اس پر واجب بھی نہیں ہے وہاں سے جانا, ایک ہی مسئلے میں الگ حکم ہو گیا. اگر یہ نہیں عن المنکر کا مقام ہوتا تو سب پہ واجب ہوتا, عالم ہوتا, عادل ہوتا, گناہگار ہوتا, سب پہ واجب تھا, کسی ایک کے ساتھ تخصیص نہ تھی, لیکن وہ مسئلہ نہیں. اب مسئلہ ہے جواز ہو رہا, جواز کا وہم ہو رہا, تو یہ دیکھنا پڑے گا کون آدمی ہے. مجھے یہ جملہ کہنا تو نہیں چاہیے, مناسب نہیں ہے, شاید غیر شرعی بھی ہو, شاید اس اعتبار سے اسے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بات واضح ہو جائے گی کہ فرض کیجئے کہ کوئی عالم وہاں ہو تو اس کے وجود سے غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے, اور ایک بالکل عام سا انسان ہو جو زیادہ مسئلے مسائل نہیں جانتا ہے, صرف نماز روزہ کرتا, تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں یہ اگر وہاں بیٹھا رہے تو وہ خیال پیدا نہیں ہوگا. اب عالم پر واجب یا بہت مسائل جاننے والے, امر بالمعروف کرنے والے پر واجب, کیونکہ اکثر لوگ مثال نہیں دیتے کہ بھائی وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے, وہاں تو فل عالم بیٹھے ہوئے, یا وہ کیسے وہ تقریر کیسے غلط ہوگی, وہاں تو دھاڑ کر کے فلاں فلاں لڑکے تھے بڑے دیندار تھے, ہم کو ان پر بڑا بھروسہ, وہ غلط جگہ نہیں بیٹھ سکتے. تو اب کس پر واجب ہو گیا وہاں پہ کھڑا ہونا؟ ان لوگوں پر. اور ایک عام سا آدمی کہ جو اگر وہاں جا کے بیٹھ جائے تو وہ مثال نہیں بنے گا, اس سے غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی, وہ اگر وہاں بیٹھ جائے تو اس نے گناہ نہیں کیا, لیکن اگر نہیں عن المنکر کا مقام ہوتا تو اس پر بھی واجب تھا بولنا, عالم پر بھی واجب تھا بولنا. اور اسی کو ذہن میں رکھیے گا تو آئندہ ایک دو مسئلے میں اور واضح کروں گا, جو آیت اللہ خمینی کے وہ مسئلے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ علماء اور مراجع پر خصوصیت سے واجب ہے بولنا اور عام مومنوں پر واجب نہیں ہے, اس کی تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے تو ہمارا امر بالمعروف کا موضوع بھی صحیح رہے گا, اور ساتھ ساتھ یہ جو کچھ غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں بعض مراجع کے بارے میں وہ بھی دور ہو جائے. آج کی گفتگو ہماری اختتام کو پہنچی اور 10 منٹ کا وقت ہے ابھی سوال و جواب کا, اس سے زیادہ وقت میں نہیں دے سکتا, اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال پیش کریں. یہاں فرمائیے. نہیں پہلا موقع یہ ہم نے بتایا تھا, وہ جو ابھی گانا ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم جائیں تاکہ لوگوں کو گانے سے روکیں, یہ غلط ہے, لیکن درحقیقت یہ ہم نے نہیں بتایا تھا, ہم نے ایک اور جملہ کہا تھا, شاید اتنی وضاحت ہم نے نہیں کی تھی, ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ گانا ہو رہا اور وہاں پہ ٹھہرنا حرام ہے تو وہاں پہ جائیں گانے سے روکنے کے لیے غلط, اور وہاں ٹھہرنا حرام نہیں ہے پھر وہاں جائیں تو کوئی حرج نہیں, گانے کی جگہ بھی جا سکتے ہیں. اب اس کی میں مثال دے دوں کہ مثلا سینما ہال ہے, یہاں پہ اگر گانا ہو رہا ہے تو یہاں جانا جائز نہیں, یعنی یہاں پہ گانا روکنے کے لیے نہیں, ہم ٹھہر ہی نہیں سکتے, امر بالمعروف بعد میں آئے گا, پہلے ہمارا وہاں جانا جائز. لیکن اگر ایک بس کے اندر گانا بجایا جا رہا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے گانے کی, تو کیونکہ ایسی بس میں بیٹھنا حرام نہیں, وہاں پہ اگر ہم جائیں تاکہ لوگوں کو روکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ہم جا کے لوگوں کو روک سکتے ہیں. تو یہ نہیں بتایا گیا کہ جہاں بھی گانا ہو یا کوئی حرام ہو وہاں جانا غلط, بلکہ یہ بتایا گیا کہ جہاں پہ کوئی گناہ ہو رہا اور آپ امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ چیز ذہن میں لے کے آئیے کہ اگر میں امر بالمعروف نہ کرتا تب کیا میرے لیے وہاں جانا صحیح تھا یا صحیح نہیں, امر بالمعروف سے ہٹ کر ویسے مجھے اجازت ہے وہاں جانے کی یا نہیں. تو اگر وہ ایسا مقام ہو کہ جہاں اسلام نے ویسے بھی آپ کو اجازت دی ہے جانے کی, جیسے میں نے مثال دی کہ نائی کی دکان, گانا بج رہا ہو تب بھی آپ جا کر بیٹھ سکتے, بسیں ہیں گانا بج رہا ہو تب بھی جا کے آپ بیٹھ سکتے, یا یہ چاٹ والے کی دکان ہے، چھولے والے کی دکان ہے، گانا بج رہا ہو تب بھی آپ جا کے بیٹھ سکتے، ویسے ہی ہم نے بھی مروف نہ بھی کرنا ہوتا تب بھی آپ اپنے کام کے لیے جا سکتے تھے، وہاں پہ کوئی حرج نہیں تھا۔ تو ایسے مقام پہ امر بالمعروف کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ مقام کہ اگر امر بالمعروف نہ بھی ہو تب بھی اسلام اجازت نہیں دیتا وہاں جانے کی، جیسے خود رہنما۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر میں امر بالمعروف نہیں کرتا، یوں ہی کھڑا جاتا، تو گانے جس بس میں بج رہے ہیں اس میں اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن سینوا میں اجازت نہیں دی ہے جا کر بیٹھنے کی۔ اب امر بالمعروف کی نیت سے بھی وہاں جانا جائز نہیں۔ تو خلاصہ وہی جو شروع میں گزر گیا کہ امر بالمعروف کرتے وقت خود کوئی منکر نہیں کرنا، خود کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ جب کبھی ایسا سوال ہو کہ فلاں جگہ جانا نصیحت کرنے کے لیے، تو پہلے ذہن میں یہ سوال لے کے آئیے کہ اگر میں نصیحت کے لیے نہ جاؤں، یوں ہی چلا جاؤں، تب مجھے اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یا جیسے شادی کی مثال آ گئی کہ ایک عادل اور دیانتدار یا عالم ٹائپ کا آدمی امر بالمعروف کو چھوڑ کر وہ سوچے کہ میں یوں جا کر بیٹھوں، نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ وہم پیدا ہو جائے گا جواز کا، اب وہ امر بالمعروف کے لیے بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک عام آدمی یوں جا سکتا، وہ امر بالمعروف کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ یہ چیز بیان کی گئی تھی، یہی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پہلا مسئلہ تھا آپ کا۔ اب جو آپ کا دوسرا مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پہ ہمارے لیے بھی ٹھہرنا حرام، لیکن ہم حرام کر رہے ہیں، اور کوئی دوسرا آ جائے اس کو روک سکتے ہیں، جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو روکے، تو وہ پچھلی دفعہ آ گیا کہ ہاں خود ٹھہرنا حرام ہے، یہ گناہ، لیکن اس گناہ کی وجہ سے امر بالمعروف معاف نہیں ہوگا۔ اب اگر ہمارا چھوٹا بھائی یا ہمارا بڑا بھائی آ گیا، ہم اس کو وہاں سے روک سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نہ آئیے، آپ کے لیے یہاں پہ آنا حرام۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بات صحیح رہے گی۔ اور کوئی سوال ہے آپ نے سے کسی؟ جی ہاں، واجب ہوگا، آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، یہاں بتانا پڑے گا۔ ان کا سوال یہ ہے، شاید سب نے نہ بھی سنا ہو، کہ اگر کسی کو ہم امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا خالی ایک جملہ کام نہیں آئے گا، پھر اس کے سوالات پیدا ہوں گے۔ ہم نے کہا خمس دو، خمس واجب۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھیں آپ، جب خمس کا حکم دیتے ہیں تو پھر وہ پوری ان کی داستان سننا پڑتی ہے، پیدائش سے لے کر آج تک کیا کچھ ان کے اوپر ہوا اور کیا ہونے والا ہے، اور سارا قصہ سنیے اور پھر ان کا مسئلہ حل کیجیے۔ تو کیا اس صورت میں امر بالمعروف واجب ہے؟ امر بالمعروف تو واجب ہے، آپ کہیں گے خمس دو، اب اس کے بعد پھر اس کی بات کون سنیں؟ داستان امیر حمزہ جو ہوگی تو اس میں یہ مسئلہ کہ اس میں جتنے شرعی مسائل ہیں وہ سننا بھی آپ پہ واجب، عام حالات کا مسئلہ، اور جو اس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے قصہ کہانی لگا رہا ہے اس پہ آپ کہہ دیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو شارٹ کر دو، اس کو بند کر دو۔ لیکن سوائے اس کے کہ آپ کو حرج ہو رہا ہوں، وقت نہیں ہے، آپ مثلاً پلین ہے یا بس ہے آپ کی، وہ جانے والی ہے، آپ نے اس کو ایک مرتبہ روک کر اسٹاپ پر ایک بات کہہ دی، اس نے آپ کو پکڑ لیا، اب آپ کی بس نکلی جا رہی ہے، جہاز نکلا جا رہا ہے، یہ حرج کا مسئلہ ہے۔ اس ایک امر بالمعروف سے ہمیں اتنا نقصان ہو رہا، پھر نہ کریں امر بالمعروف۔ لیکن اگر حرج کا مسئلہ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، یہ خود و قابل قبول نہیں ہے، امر بالمعروف کرنا پڑے گا۔ پھر جتنے شرعی مسائل ہیں، جو آپ کی نالج میں ہے، اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا، یہ آپ پر واجب رہے گا۔ لیکن اگر آپ کو مزید ڈیٹیل پتہ ہی نہیں، اس نے کہا کہ آپ نے خمس بتایا، اس نے پھر کہا کہ میں کس طرح نکالوں، کیا طریقہ ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم، تو بس آپ اتنا کہیے کہ خمس دو، اور تفصیل کے لیے فلاں کتاب دیکھو، فلاں مجتہد کے وکیل کے پاس جاؤ، اور اب آپ آگے بڑھ جائیے۔ لیکن مبہم یا مختصر سا امر بالمعروف وہ ہر صورت میں واجب ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی امر بالمعروف کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی مسئلہ آ گیا۔ اب ایک سوال ان کا آیا ہے، یہ آخری سوال ہوگا کہ اب تک کہ اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی پہلے حرام ہو رہا ہے، مثلا دعوت میں گیدرنگ ہو رہی، اور وہاں پہلا مسئلہ تو یہ اس میں نکلتا ہے کہ وہاں جانے کا حکم کیا، وہ حکم جو آپ نے سن لیا کہ اگر آپ خود حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے اور آپ کا وہاں جانا دوسروں کو یہ امپریشن نہیں دے گا کہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے تو آپ جا سکتے ہیں. وہاں جانے کے بعد امر بالمعروف کا پھر الگ مسئلہ ہوگا کہ اگر پانچ کی پانچ شرطیں موجود ہیں تو وہاں امر بالمعروف آپ پر واجب ہے اور اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو امر بالمعروف واجب نہیں. تو جو سوال جو تصور کے ساتھ شروع کیا گیا تھا یہ تصور کہ مس گیدرنگ میں جانا ہی حرام ہے کیونکہ ہم امر بالمعروف کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں, تو اس کے لیے وہی جواب جو میں نے پہلے دیا کہ امر بالمعروف کا مسئلہ بعد میں آئے گا, اس کو آپ نکال دیں گے, پہلے خود دیکھیں گے کہ جانا جائز ہے یا نہیں. اگر یوں جانا جائز تھا تو امر بالمعروف کے لیے جا سکتے ہیں بالفرض محال. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا جانا لوگوں کو امپریشن دے گا کہ مس گیدرنگ جائز, اب ہم امر بالمعروف کی نیت سے بھی نہیں جا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہو کہ جسے اسلام کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ تین چار بڑے بڑے گناہ وہاں پہ مثلا یہ پلاننگ بن رہی ہے کہ مکے کو کس کعبے کو کس طریقے سے تباہ کریں, وہاں پہ مثلا یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کسی مومن کو کس طرح قتل کرے, پھر تو ٹھیک ہے وہاں پہ ہم جا کر امر بالمعروف کر سکتے ہیں. لیکن یہ بڑے بڑے گناہوں کے علاوہ اگر ایک ایسا گناہ ہو رہا کہ جو اتنا اسلام کی نگاہ میں بالکل ٹاپ والا گناہ نہیں, اس کے امر بالمعروف کے لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ بغیر امر بالمعروف کے جانے کی اجازت نہ ہوتی. امر بالمعروف کو چھوڑ کے اگر اجازت مل جاتی تو امر بالمعروف کے لیے بھی اجازت ہے, امر بالمعروف کو چھوڑ کے اگر اجازت نہ ملتی تو امر بالمعروف کے لیے بھی اجازت نہیں. اب یہ تین سوال اور بھی آئے ہیں طالبات کی جانب سے, لیکن یہ تین کے تین سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب تفصیل جاتا ہے. ایک پرائز بانڈ کا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ بیان ہو گیا ہے, اور ایک دو سوال ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال کی گفتگو سے متعلق ہیں. ایک سوال ایسا ہے جو آج کے موضوع سے متعلق ہے. کیا یہ روایت درست ہے کہ امام نے صحابی کو سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنے چہرہ دوسری جانب پھیر دیا تھا کیونکہ راستے میں انہوں نے ایک نامحرم بوڑھی عورت سے مصافحہ کیا تھا؟ یہ روایت درست ہے بھی اور نہیں بھی ہے, جس میں دو تین باتیں بتا دوں. روایت کے بارے میں یہ ہے کہ رسول کے بارے میں ایسی روایتیں آئی ہیں اور وہ درست ہیں. رسول کے بارے میں روایتیں کیوں درست ہیں؟ کیونکہ اسلام میں سلام کا جواب واجب کافی عرصے کے بعد ہوا ہے, تقریباً 6 ہجری سمجھ لیجئے یا 7 ہجری سمجھ لیجئے, اس وقت سلام کا جواب واجب ہوا ہے. اس سے پہلے جواب سلام واجب نہیں تھا. اس لیے اگر رسول کی کوئی ایسی روایت آپ کو ملے سوائے آخری زمانے کی روایات کی تو سمجھ لیجئے کہ روایت صحیح ہے, یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے جب سلام کا جواب ہی واجب نہیں تھا. امام کے بارے میں جب یہ روایت ملے تو عام طور پر روایتوں میں یہ ہے کہ امام نے جواب سلام منہ پھیر کے دیا, منہ پھیر کے دیا, جواب سلام تو دیا لیکن منہ پھیر کے دیا. یہ اس طرح کی جو روایت ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے, اس میں بھی شرم کوئی حرج نہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ جواب نہیں دیا. اچھا, جواب نہیں دیا کے لیے آپ کو ایک چیز یاد رکھنا پڑے گی کہ اس میں سلام سے مراد وہ سلام نہیں ہے السلام علیکم والا سلام, کیونکہ عرب جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات سلام بھی کرتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں آداب یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ یا ہاؤ ڈو یو ڈو ٹائپ کی چیزیں ہیں, عربوں کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں, صبحک اللہ بالخیر, صباح المساء, صباح النور, اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جسے ان کے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے سلام کیا. اس قسم کا اگر سلام کسی صحابی نے کیا تو امام جواب دینے کے بجائے منہ پھیر لیں گے. یا وہ جو ہے کہ سلام صحیح سلام کیا تو اس میں یہ ہے کہ جواب سلام دے کے منہ پھیریں گے. اس میں بھی ایک بات میں بتا دوں کہ امام کا طریقہ ایسا ہے کہ اگر مومن آ کر کہے گا السلام علیکم تو امام کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل سلام. اب اگر امام خالی وعلیکم السلام کہیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ امام نے اس کو صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا, یعنی امام نے شرعی جواب دے دیا, مگر جو امام کا ایک مہربانی اور رحمت کا طریقہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ پورا, وہ امام اس جواب کو کاٹ دیتے ہیں تو روایت میں اس طرح آئے گا کہ امام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اس سے مطلب کیا ہوگا کہ جو امام اپنے طریقے سے جواب دیتے تھے آج اس طریقے سے جواب نہیں دیا. یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں اس روایت کو حل کرنے کی جس میں اس قسم کا جملہ آ جائے. یہ بات بالکل ثابت ہے کہ بالکل صحیح سلام کرے صحابی تو امام اس کا واجب جواب تو نہیں روکیں گے, وہ ضرور دیں گے. اب کس طرح دیں گے؟ یا منہ پھیر کے جواب دیا اس لیے یہ سمجھا راوی کہ مجھے جواب نہیں ملا, کان تک تو آواز پہنچ گئی لیکن منہ پھرا ہوا تھا تو سمجھ گیا کہ امام ناراض. یا امام نے آدھا جواب دیا, دوسروں کو سب کو پورا دے رہے ہیں اس کو آدھا دے رہے ہیں اس لیے یہ بات آ گئی. یا یہ کہ راوی نے سلام السلام علیکم سے نہیں کہا بلکہ عربوں کے دوسرے جملوں سے کہا اس لیے امام نے جواب نہیں دیا. باقی سارے سوالات کے جوابات آئندہ ہوں گے. اور آپ حضرات سے بھی یہ التماس ہے کہ آج اب اس کے بعد سوال و جواب کا کوئی وقفہ نہیں ہے, اور آپ حضرات ہم کو یہاں رہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن آپ حضرات سے گزارش یہ کہ آپ حضرات تشریف لے جائیے, انشاءاللہ آئندہ زیادہ وقت ملے گا اور زیادہ سوال و جواب ہو سکیں گے. اٹھتے اٹھتے برکت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود سجدہ محمد والے.
خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں. جن لوگوں کو ری ٹیسٹ کے لیے کہا گیا ہے ان کا ٹیسٹ 9 جنوری 1987 کو 3:30 بجے سے 5:30 بجے شام اسی جگہ ہوگا. جو طلاب کسی وجہ سے ٹیسٹ میں حاضر نہ ہو سکیں وہ آئندہ سے درس میں شریک نہ ہو سکیں گے. پچھلے درس میں ایک صاحب کے جوتے کسی دوسرے صاحب کے جوتے سے بدل گئے تھے, لہٰذا ان صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ انتظامیہ سے رجوع کریں, اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہ رکیں.
اب پتہ نہیں آئندہ سال ہم نے تیار کیا تھا, تینوں دن فاطمہ نے کھانا تیار کیا تھا, کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نظر نہیں آئے گا کہ کبھی فضا کو مسلسل 2 دن کام کرنا پڑا ہو. فضا کے لیے کبھی یہ اصول نہیں ٹوٹا, لیکن فاطمہ زہرا کے لیے آپ کو نظر آئے گا کہ 3 دن فاطمہ نے مسلسل کام کیا. یعنی یہ 3 دن وہ تھے جس میں فضا کی چھٹی تھی, جس میں فضا کو کوئی کام نہیں کرنا تھا. اب اکیس بار ذہن میں اور رہے کہ جس دن فاطمہ کو کام کرنا ہے, جس دن فاطمہ کو کام کرنا ہے اس دن آرام کرنا فضا کا حق ہے. یہ فضا کا حق بنتا ہے. اگر آرام کے دن فضا سے کام لے لیا جائے تو یہ فضا پر ظلم ہوگا, اور اگر فضا کے جو کام کا دن ہے اس دن فضا کو آرام دے دیا جائے تو یہ فضا کے لیے ایثار ہوگا. فاطمہ زہرا کی سیرت میں یہ پہلو آتا ہے کہ ظلم کہیں نہیں, ایک دن فضا کو کام کرنا ہے, ایک دن آرام کرنا ہے. جو دن فضا سے آرام کا ہے اس دن اگر کام لیا جائے یہ ظلم ہے, اور جو دن فضا کے کام کا ہے اس دن فضا کو آرام دیا جائے یہ انصاف ہے. تو فاطمہ کی سیرت یہ نہیں بتاتی کہ کبھی ظلم ہوا ہو, یہ ضرور بتاتی ہے کہ فضا کے لیے انصاف کیا گیا ہے, اور گھر چلتے ہی اس وقت ہیں جب ایک دوسرے کے لیے انصاف کیا جائے. جو فاطمہ ایک کنیز کے لیے, میں فضا کے لیے لفظ ادنا استعمال نہیں کر سکتا, مگر فاطمہ کی مناسبت سے آپ فضا کو دیکھیں تو فضا کا کیا مقام ہے فاطمہ کے سامنے. تو جب ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ فاطمہ فضا جیسی کنیز کے لیے انصاف کر رہی ہے اور اس کے آرام کا دن کبھی نہیں لیتی, ہاں اپنے آرام کا دن اس کو وقت دیا کرتی ہے. جب فاطمہ کی یہ سیرت کنیز کے بارے میں ہے تو اگر دو مومنات ایک گھر میں رہتی ہیں, اگر دو مومن ایک گھر میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے برابری کا رشتہ نہ ہو, ایک کا رشتہ ساس کا ہے, ایک کا رشتہ بہو کا ہے, ایک کا رشتہ نند کا ہے, ایک کا رشتہ بھاوت کا ہے, مگر فاطمہ اور فضا کے درمیان جو رشتہ ہے بارہ اس سے تو زیادہ بڑا رشتہ ہوگا. فاطمہ کے مقابلے میں فضا کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے؟ فضا تمام کائنات کی عورتوں کی سردار بے شک ہے فاطمہ کی کنیزی کی وجہ سے, مگر فاطمہ کے سامنے فضا کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. تو جب فاطمہ فضا جیسی کنیز کے لیے اشار کرنے کو تیار ہیں تو ہمارے گھروں کے ماحول کو بگڑنے کی وجہ, ہمارے خاندان کے جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سبق کو بھلا دیا گیا. ایک نے کہا کہ میرا مقام بلند ہے, ایک نے کہا میرا رشتہ بلند ہے, ایک نے کہا کہ میرا درجہ بلند ہے, میں جو کسی کے لیے کوئی کام کر کے دوں. فاطمہ کے پہلا سبق یہ ہوتی ہے کہ کام بانٹنا ہے, کام تقسیم کرنا ہے, آدھا دن تمہیں اور آدھا دن تمہیں. جب فاطمہ اور فضا میں کام تقسیم ہو سکتے ہیں تو گھر کی دو عورتوں میں کام کیوں تقسیم نہیں ہو سکتے؟ اور پھر فاطمہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھو جس کا رشتہ مجھ سے نیچا ہے میں اس پر ظلم نہیں کر سکتی, میں اس کے لیے ایثار کر سکتی ہوں. تو جب فاطمہ کی یہ سیرت ہے تو جو حق ہے اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کر دو. تو فاطمہ کی کوئی ماننے والی اگر اس چیز کو ذہن میں رکھتے بغیر فقط اپنی عمر کی وجہ سے, فقط اپنے رشتے کی وجہ سے, فقط اپنے ظاہری حالات کی وجہ سے یہ دعویٰ کرے کہ میرا حق آرام کرنا ہے, دوسرے کا حق کام کرنا ہے, تو گویا نہ اس نے فاطمہ کی سیرت کو سمجھا, نہ فاطمہ کے مقصد کو سمجھا, اور اس سے بڑا ظلم فاطمہ پر کیا ہوگا. فاطمہ کی کیفیت تو یہ ہے, فاطمہ کی حالت تو یہ ہے کہ بابا کے مرنے کے بعد اتنے مسائل برداشت کیے, اتنے مسائل برداشت کیے, جیسے فاطمہ اللہ کی زبان سے یہ فقرہ آ گیا کہ سبت علیہ مصاحب لوحن لہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے, ذرا ذرا سی بات میں بے صبر ہو جانے والے, ذرا ذرا سی بات میں بے چین ہو جانے والے, یہ رسول کی صابرہ بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ بابا میں نے اتنی مصیبتوں کو آپ کے بعد دیکھا ہے کہ یہ مصیبتیں اگر دنوں پر پڑتی تو دن ان کی شدت سے تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے, اور پھر فاطمہ زہرا کے مسائل یہیں سے ختم نہیں ہوتے ہیں. فاطمہ زہرا نے تو یہ مت کر کے دیکھا کہ کبھی سوڑا کھایا, کبھی بیٹا شہید ہوا, کبھی دروازے کے پیچھے فاطمہ کو دبایا گیا, کبھی فاطمہ کو ماتم سے روکا گیا. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شہادت سے 3 دن پہلے فاطمہ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ فاطمہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی. نماز کے وقت بیٹے اور بیٹیاں سہارا دے کے ماں کو کھڑا کیا کرتے ہیں اور ماں نماز ادا کرتی ہے. فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی شہادت سے 3 دن پہلے, لیکن جس دن جو روزے شہادت ہے, جو روزے وفات ہے, جب وہ دن آیا میرا مولا جاگ کے وقت 10-11 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کے میرا مولا حیران ہو گیا کہ وہ فاطمہ جو 3 دن سے اتنی کمزور تھی کہ بغیر سہارے کے بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی, اس وقت گھر کے کاموں میں اس طرح مصروف ہے کہ ایک طرف کھانا تیار رکھا ہے, ایک طرف لباس کھلے ہوئے تیار رکھے ہیں, ایک طرف گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے اور چکی کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ چکی کو بھی پیسا جا چکا ہے. گھبرا کے میرا مولا سوال کرتا ہے بنت رسول, بنت رسول, اس بخار کی, اس بیماری کی کیفیت میں, زخم کی کیفیت میں یہ سارے کام؟ کہا کہ ہاں ہے ابو الحسن, میں رات کو سوئی تھی تو خواب میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا. ایک مرتبہ بابا کو دیکھا تو میں نے شکوا کیا, بابا آج کے بعد میں نے بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. میرے بابا نے جواب دیا بیٹی فاطمہ گھبرا مت, آج تیری ساری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, ہم تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں. فاطمہ کل کی شام تک تو ہمارے ساتھ ہوگی. تو اے ابو الحسن, میرا بابا مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس دنیا سے میرے رخصت کا وقت آ چکا ہے, یہ آج میرا آخری دن ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میری موت کے بعد میرے بچوں کو کھانے کی پریشانی ہو, میرے بچوں کو لباس کی پریشانی ہو. میں کھانا تیار کر کے رکھے جا رہی, میں لباس کو دھو کے جا رہی تاکہ میرے بچوں کو دھلے ہوئے لباس بھی مل جائے, میرے بچوں کو تیار کھانا بھی مل جائے. اور بس ایک مرتبہ میرا مولا فاطمہ زہرا کی زبان سے یہ فضا سنتا ہے, فضا سے سوال کرتا ہے, فضا حسن حسین نظر نہیں آ رہے. فضا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے آقا وہ تو مسجد میں گئے ہوئے ہیں. بس میرا مولا ایک مرتبہ مسجد کی جانب چلا, روایتیں مختلف ہیں, ایک روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئی, چادر کو اوڑھ کے لیٹ گئی, کہا فضا اب کوئی بھی صورت ہو جائے مجھے بیدار نہ کرنا, مجھے مت جگانا. فاطمہ چادر کو اوڑھ کے لیٹی ہے, میرا مولا ایک دروازے سے نکلا ہے اور دوسرے دروازے سے حسن حسین گھر میں داخل ہوئے. فضا نے حیرانوں کے کہا بچوں ابھی تو تم نانا کی قبر کی جانب گئے تھے, تمام تمام سے نانا کی قبر پہ بیٹھنے والے, آج جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے بچے کہتے ہیں فضا یہ تو بتا ہماری ماں فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ ارے ہم نانا کی قبر پہ بیٹھے تھے, ایک مرتبہ نانا کے رونے کی آواز آنے لگی, ہمیں یقین ہے ہماری ماں فاطمہ زہرا کے پھر مصیبت آ گئی ہوں گی, بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ فضا نے اجرے کا اشارہ کیا, بہار الانوار میں علامہ مجلسی کا جملہ ہے کہ بچے ایک مرتبہ اجرے میں داخل ہوئے, ماں کے چہرے سے چادر کو ہٹایا, دیکھا ماں ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہے. یہ فقرہ ہے علامہ مجلسی کا, حسن ماں کی سائیکی بیٹھے, حسین ماں کے چہرے کے قریب بیٹھے, اور حسین کا فقرہ تھا ماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہیں اور کہتے ہیں اماں آج تمہارا حسین تمہیں مخاطب کر رہا ہے, تم حسین کو جواب نہیں دیتی, تم حسین سے گفتگو نہیں کرتی, اماں حسین کو جواب تو دے. اور ادھر ایک مرتبہ فضا نے دیکھا میرا مولا گھر میں داخل ہوا, فضا نے حیران ہو کے کہا یا امیر المومنین آپ اتنے جلدی آ گئے؟ کہا کہ ہاں میں اللہ کے رسول کی قبر کے قریب پہنچا تھا, ایک مرتبہ مجھے جبرائیل کی آواز آئی کہ اے علی حسن حسین کو فاطمہ کی میت سے ہٹاؤ, حسن حسین کے رونے سے عرش پر سہراب بکا ہے اور پیغمبر اسلام روتے روتے میں ہو جاتے پڑے ہیں. میرا مولا آگے بڑھا, حسن حسین کو ماں کی میت سے ہٹایا اور ایک مرتبہ بیوی کی میت سے غسل دینے کی تیاری ہونے لگی, حجرے کا دروازہ بند کیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ نے پہلے سے غسل کر لیا تھا, لیکن علامہ مدرسی لکھتے ہیں ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ بند کر لیا گیا, علی غسل دے رہے ہیں اور بچے دروازے کے باہر بے چینی سے پڑے ہیں کہ یکایک زینب کے کان میں بابا کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب حیران و پریشان, ارے میرا بابا اما سے حکم دے رہا ہے لیکن رو کے رہا ہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, علی نے بچوں کو کمرے میں بھی بلایا. فاطمہ کی مسجد قبر میں تیار رکھی ہے مگر زینب دروازے پر دیا, بابا آپ اما کو حکم دے کے بیٹے رو کے رہے تھے. کہا بیٹی فاطمہ, جب میں نے بیٹی زینب جب میں نے فاطمہ کے جسم پر پانی ڈالنے کے ارادے سے کپڑے کو ہٹایا تو مجھے چمک پر چہرے کا زخم نظر آیا, مجھے وہ نیند نظر آیا جو فاطمہ کی کمر کے موجود تھا. اور پھر جنازہ تیار ہے مگر میرا مولا انتظار کر رہا, رات کا وقت آ جائے. فاطمہ کی وصیت تھی, اے اللہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھنا جائے گی. آدھی رات کا وقت آیا, ایک مرتبہ جنازہ اٹھ کے چلا اور ابھی چند قدم گیا ہوگا تو علی کے کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. علی نے گھوم کے دیکھا تو کیا دیکھا, ننی زینب ماں کا ماتم کرتے کرتے گزرے سے دو قدم آگے گلی کے اندر آ گئی ہیں. تب یہ منظر دیکھ رہا ہے میرا مولا کہتا ہے بیٹا حسن حسین ماں کے جنازے کو لے کے آگے چلو, میں ابھی آتا ہوں. میرا مولا فاطمہ کا جنازہ چھوڑ کے واپس آیا, زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرا, بیٹی زینب ابھی تیرا پاپا زندہ ہے, ابھی تیرا پاپا زندہ ہے. کیا تجھے پتا نہیں تیرا بابا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے. مولا فاطمہ زہرا کے جنازے پر رات کی تاریکی میں شہر مدینہ میں زینب سے پردے خریدنا ہے آج, لیکن اگر کرکنوں میں شہر غریبہ ہوتے اگر بازار سوکھا میں ہوتے تو مولا آپ کے دل پر کیا پیغام
سے مرحوم حاجی محمد حسین حاجی رحیم سانجی کے اس سال ثواب کے لیے